رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللطف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن ذله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم منزه شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا نبي بكر وأن عمر وأن علي وأن عثمان ذي الكرم مولى صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. الحمدللہ آج درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلمہ میں میں اور آپ اللہ کے فضل سے شریک ہیں اور درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلسل کو اور اس کے دورانیے کو اور آج کے موضوع کے حوالے سے ابھی آپ کی خدمت کے اندر ہمارے بھائی نے تفصیلی اعلان کی صورت میں اس بات کو ذکر کر دیا. درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس درس کا مقصد سراسر صرف یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ رب العالمین نے یہ وقتی زندگی عطا فرمائی ہے جس کا حساب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے تو اس زندگی کو قرآن و سنت کے رنگ کے اندر آراستہ کر دیں اور اس راستے کی طرف اپنے آپ کو اپنی خواہش کو اپنی مرضی کو اور اپنی طبیعت کو آ لگائیں کہ جو راستہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی گزارنے کا عطا فرمایا یعنی صراط مستقیم. نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد میرے بھائیوں اور میری بہنوں مراد وہ دستور ہے وہ قانون ہے وہ ضابطہ ہے وہ طریقہ ہے وہ چلن ہے کہ جس میں ہمیں زندگی گزارنے کے وہ مبارک ذریعے اور ہمیں وہ مبارک طریقے معلوم ہوتے ہیں عملی طور پر پریکٹیکل طور پر کیا چیز اچھائی ہے کیا چیز اللہ کو پسند ہے اور کیا چیز ایسی ہے کہ جو اللہ کو بھی پسند ہے اگر اس کو اپنایا جائے تو معاشرے کے اندر ہم ایک باعزت شخص بن سکتے ہیں اور ہماری زندگی بھی پرسکون گزر سکتی ہے اور زندگی کے سکون کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں گزرنے والا ہر لمحہ قبر و حشر کے اندر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. کیونکہ مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ زندگی بندگی کے لطا فرمائی ہے اور فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرے گا تو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ نیکی ضائع نہیں کی جائے گی وہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا. اور وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ عَلَيَاذُ بِاللَّهِ. اگر وہ رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کر بیٹھے تو اللہ کے حضور و برائی بھلائی نہیں جائے گی اس سے اس کا حساب طلب کیا جائے گا الا یہ کہ وہ مرنے سے پہلے توبہ کر چکا ہو اور جو اس کا حق ہے اس کو وہ ادا کر چکا ہو. مجھے اور آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے اور اللہ رب العالمین کی پہچان کیسے حاصل کرنی ہے، یہ طریقہ تو ہمیں اللہ رب العالمین خود بتائے گا. اور اللہ کے معرفت اور اس کے تعارف کا ذریعہ یقیناً اس کا کلام ہے، قرآن مجید ہے. قرآن مجید میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کے ہر دستور، ہمارے دل کے اعمال یا ہمارے ظاہر کے اعمال، ہمارے عقیدے، ہمارے احوال، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہمارے ایٹیٹیوڈ، ہمارے مینرز، ہمارے اخلاق، یہ تمام چیزیں جو اس ضابطے کے اندر آتی ہیں، قرآن کریم فرقان حمید نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر صرف قرآن کو اتار کر انہیں تنہا چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان احکام پر اور ان قانون پر اس کی پریکٹیکلی شکل، اس کی عملی شکل کیسے ہونی چاہیے اور ان قانون کو کس طرح ادا کرنا ہے، اس کے لیے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے محبوب کی زندگی کو ہمارے لیے ماڈل کے طور پر سامنے کیا، اسوہ کے طور پر ہمارے سامنے کیا. یعنی اللہ جو راستہ بتاتا ہے اور اللہ رب العالمین نے جو طریقہ مجھے اور آپ کو سکھایا ہے، اس طریقے پر مکمل عمل کس طرح کیا جائے گا، اس کو اپنی زندگی، اپنی فزیکل لائف کے اندر کیسے لایا جائے گا، اپنے عملی جامے میں کیسے لایا جائے گا، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قرآن کے ان احکام، ان قانون کی ایک عملی شکل قرار دیا ہے، اور اس کو موسوم کیا جاتا ہے نظام مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ کے نام سے. آج ہمارا موضوع ہے جس کی طرف ہم توجہ چاہتے ہیں، جس کی پہلی قسط ہی آج ہم، یعنی آج کے اس درس کے اندر ہم اس کا پہلا حصہ ہی کچھ ذکر کرنے کی سعادت پائیں گے وقت کے مختصر ہونے کی وجہ سے، کہ اخلاق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ. اور قرآن کریم نے دیکھی اسی چیز کو ذکر فرمایا ہے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 جو میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے، میں اپنے بھائی اور اپنی بہنوں کی توجہ چاہوں گا کہ یہ محفل آگاہی کی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے بارے میں جو جملہ ارشاد فرمایا، میں آپ کی توجہ چاہوں گا. سورۃ الاحزاب 21واں پارہ ہے، اور یہ قرآن کریم فرقان حمید کی ترتیب مصحف کے اعتبار سے، جسے قرآن کریم کی پہلی سورہ سورہ فاتحہ ہے، دوسری سورہ سورہ بقرہ ہے، تیسری سورہ آل عمران ہے، اس ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی 33ویں سورہ ہے، اور پارہ 21 ہے، اور آیت نمبر بھی اس کے 21 ہے. اللہ رب العالمین شاہ فرماتا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک میرے بندو تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ کے اس رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یعنی تم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اللہ کی نظر میں تم نے کیسے پارسا بننا ہے، اور بندوں کی نظر میں کیسے عزت والا بننا، کیونکہ انسان کا تعلق دو جہتوں سے ہوتا ہے، ایک طرف سے اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک طرف سے اس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد، یعنی بندے کا تعلق اللہ سے بھی ہوتا ہے اور بندوں سے بھی ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بندوں سے بھی اس کا تعلق اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، لیکن اللہ سے جو تعلق ہے وہ کس طریقے پر ہے، کس ضابطے پر ہے، کس قانون پر ہے، کس درجے پر ہے، کس طرح اس کی ادائیگی ہے، اور بندوں کے جو رشتے ہیں اور بندوں کے جو ناطے ہیں وہ کس درجے پر ہیں، کس تعلق پر ہیں، اور پھر ہمارے اندر جو جذبات ہیں، خوف ہمارے اندر ایک جذبہ ہے، محبت ہمارے اندر ایک جذبہ ہے، غم ہمارے اندر ایک جذبہ ہے، لالچ ہمارے اندر ایک جذبہ ہے، تو یہ جو ہمارے اندر ایک کیفیت ہے تو ہم اس کو کس طرح یوٹیلائز کریں گے اور بیلنس کریں گے کہ وہ اپنے درجے کے اندر رہے اور اس کا استعمال اللہ کے لیے بھی خوب تر ہو جائے اور اس کے بندوں کے لیے بھی ہو جائے. تو اس کے لیے عملی نمونہ، عملی ماڈل، عملی رہنما، جس کو دیکھ کر بندہ ہو بہو اس کے قدم پر قدم رکھ کر اپنی زندگی کو چلائے، وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت مبارکہ. قرآن کریم اسی چیز کو ذکر کر رہا ہے، ذرا توجہ کیجیے، ہم آگے بڑھنا چاہیں گے اور موضوع یہاں سے کھلے گا، لیکن جو اس کی بنیاد ہے پہلے میں اور آپ سمجھیں. اور حضور کی زندگی ہی واحد وہ زندگی ہے کو جو انسان کی ہر جذبات کو صحیح رخ دیتی ہے. اب آپ غور کیجئے, میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ کہ دیکھیے, میں اور آپ انسان ہونے کی حیثیت سے ملے جلے جذبات کے ساتھ, غصہ میری طبیعت میں بھی آپ کی طبیعت میں, محبت کا عنصر میری طبیعت میں بھی آپ کی طبیعت میں, خوف و لالچ میری طبیعت میں بھی آپ کی طبیعت میں, یہ قدر مشترک ہے, یہ تمام انسانوں کے اندر موجود ہے. لیکن ہر انسان کا ہر جذبے کے ساتھ ہر حالات کے اعتبار سے پالا پڑ جائے یہ ضروری نہیں. ایک شخص وہ ہے جس نے آنکھ کھولی ہی غربت میں ہے اور اس نے کبھی امیری اور مال کی فراوانی نہیں دیکھی, اب اس کو کیا پتا امیری کیا ہوتی ہے, عیش کیا ہوتا ہے, عشرت کیا ہوتی ہے, خوشی کیا ہوتی ہے, شادمانی کیا ہوتی ہے. اور ایک وہ ہے جو سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا, جس کو ماحول میں کہتے ہیں, منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا, پیدا ہی مالداروں کے گھر کے اندر ہوا, اب ساری نعمتیں اس کے سامنے بازو کھولی کھڑی ہیں, ہر قسم کی کشادگی اس کے سامنے ہے. تو اب اس کا تعلق غربت سے نہیں, اس کا پیاس سے نہیں, اس کا بھوک سے نہیں, اس کا سکسی اس کو بھوک اور تکلیف کی گویا کہ اس اذیت سے نہیں, اس نے آرام اور عیش کی زندگی گزاری. ایک زندگی کا ایک رخ ہے, ایک زندگی کا ایک رخ ہے, اس سے اس کو سامنا پڑ گیا اس کو نہ پڑا, اس کو پڑ گیا اس کو نہ پڑا. اسی طرح اگر آپ زندگی میں دیکھیں تو ایک بندہ مزدور ہے تو ایک امیر, ایک اس کا باس ہے, ایک کنوارا ہے تو ایک شادی شدہ ہے, بیٹا ہے, والد ہے, شوہر ہے, باپ ہے. الغرض زندگی کے جتنے بھی جذبات کے شعبے ہیں, میں صرف اس طرف تھوڑی سی بات کر کے اشارہ دینا چاہتا ہوں, آگے کی بات آپ خود سمجھیے, یہ ہماری زندگی کے جتنے پہلو ہیں, جتنے منظر ہیں, جتنے ذریعے, اس میں ہر انسان کی زندگی کے اندر ہر کیفیت واضح ہو جائے ایسا نہیں. کس میں دو چیزیں پھیلتی ہیں, کسی میں چار چیزوں کا شعبہ, جسے میں غریب اور امیر کی بات کی. تو لہذا ایک ایسی ذات کی ضرورت تھی کہ جس سے امیر بھی استفادہ کرے اور غریب بھی استفادہ کرے, ایک مزدور بھی استفادہ کرے, ایک حاکم بھی استفادہ کرے, ایک طالب علم بھی استفادہ کرے اور ایک استاد بھی استفادہ کرے, ایک باپ بھی استفادہ کرے, ایک بیٹا بھی استفادہ کرے, ایک ماں بھی استفادہ کرے, ایک بیٹی بھی استفادہ کرے. یعنی ایک ذات ایسی چاہیے تھی کہ جو پریکٹیکل طور پر, عملی طور پر ان جذباتوں کو صحیح رخ اپنے رویوں کے ذریعے دے, تو بلا تشبیہ وہ انقلابی اور قدرت کی وہ شاہکار شخصیت ذات مصطفیٰ ہیں جن کی زندگیوں میں انسانیت کا ہر رنگ بالکل روشن نظر آتا ہے. اس کو اگر اب بھی کوئی کچھ سمجھنے میں دقت ہو رہی ہوگی تو میں توجہ چاہوں گا. دیکھیے پہلے جو انبیاء کرام آئے وہ ہدایت ہی کے لیے آئے, ہر نبی آتا ہی ہدایت کے لیے, اللہ کی جانب سے میرے بھائیوں میرے بہنوں پیغام دینے کے لیے آتا ہے. اور یہ درس نظام مصطفیٰ ایک درس, ایک کلاس ہے. ہم اس وقت ایک کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ایک درسگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے لیے اسلامی معلومات کو حاصل کر رہے ہیں. ہم مسلمان ہیں, ایک اسلامی ذہن ہمارا کیسے ہونا چاہیے, ایک مسلمان کی پرسنل لائف کیسی ہونی چاہیے, اس کا پوائنٹ آف ویو کیسا ہونا چاہیے, اس کے سوچنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے. تو لہذا ہم ایک کلاس روم میں بیٹھ کر درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے, عمر چھوٹی ہو یا بڑی ہو یہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہر ایک کی طبیعت کے اعتبار سے گفتگو کی جا رہی ہے. آج ہم اس کا درس لینے آئے ہیں, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے آئے ہیں. یہ ایجوکیشن کا یہ ادارہ جس میں ہم ایک دوسرے کے لیے سبق حاصل کر رہے ہیں, تعلیم کا یہ ادارہ ہے, تو یہاں پر سراسر ہم تعلیم لینے آئے ہیں تاکہ یہاں سے نکلنے کے بعد ہماری زندگیاں کفر و یہود و حنود اور فساق کے طریقے پر نہ ہو, بسل اسلام کا جو طریق اور راستہ ہے اس پر ہم اپنی زندگی کو لا کر استوار کر سکیں. اب دیکھیے اس کے دوسرے پہلو کو میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا. جتنے انبیاء کرام آئے ہیں توجہ رکھیے, ہر نبی اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آیا, لیکن آپ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں سراسر بادشاہیت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں سراسر بادشاہیت ہے, اللہ نے ان کو سلطنت عطا فرمائی. آپ آ جائیے حضرت عیسیٰ کی زندگی میں, وہاں پر سراسر تجرد ہے, تنہائی ہے, رہبانیت ہے, تنہائی کی زندگی, نہ گھر ہے, نہ بچے ہیں, نہ بیوی ہے, نہ مکان ہے, بس صحرا ہے اور تنہا زندگی گزار. ادھر ایک اور نبی کی زندگی میں آئیے, تو وہاں بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں اور دنیا کی ساری جائز تفریحات ہیں. تو اب آپ دیکھیے ہر نبی کی زندگی انسان کی ضرورت کے لیے ایک ایک گوشے کو بیان کرتی ہے اور حضور کی وہ تنہا زندگی ہے جو انسان کی زندگی کے سارے گوشوں کو بیان کرتی ہے. حضور کی زندگی مبارکہ کے اندر سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بھی آپ کو ملے گی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا تجرد بھی ملے گا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا سٹرگل بھی ملے گا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی ایثار و قربانی بھی ملے گی, حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کی مناجات بھی ملے گی, حضرت عیسیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کی جد و جہد بھی ملے گی. یعنی انبیاء کی زندگیاں کا جو سٹرگل اور جو ان کی زندگی تھی وہ انسانی زندگی کے ایک ایک گوشے, ایک ایک سبق, ایک ایک چیپٹر کو واضح کرتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ وہ ہے جو ایک جانب سے تمام نبیوں کی زندگیوں کا مجموعہ اور تمام انسانوں کی ضرورت کی تکمیل ہے. تو یہ اللہ رب العالمین جل والا نے مجھ پر اور آپ پر یہ احسان کیا کہ ہمیں اس نبی محترم کی زندگی عطا فرمایا, زندگی میں ہمیں ان کی رسالت میں ہمیں زندگی عطا فرمائی کہ جن کی زندگی مبارکہ وہ رسول مکرم جن کی رسالت بھی مکمل اور جن کی سیرت بھی مکمل. اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے سوائے حضرت ابراہیم کی, توجہ کیجئے گا, اللہ رب العالمین نے کسی کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ قرار نہیں دیا, یعنی ماڈل کہ اس کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی, ہر بندہ دیکھیے, توجہ کیجئے گا اور ذرا دماغ سے کام لیجئے گا تاکہ موضوع ہم آگے بڑھا سکیں اور آپ کے چہروں کے تاثرات مجھے یہ بتا سکیں کہ آپ گفتگو سمجھ رہے ہیں, کیونکہ میں اردو زبان میں مثالوں کے ذریعے آسان پہرائے میں یہ بنیادی مضمون بتا رہا ہوں. دنیا کے نہ جانے ہنگامے جس سے کوئی سروکار نہیں, وہ بالکل بے گئی گزری باتیں ہمیں یاد رہتی ہیں, سمجھ میں آ جاتی ہیں, اور جس مقصد کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں اس طرف اگر ہم توجہ نہ کریں حضرات گرامی تو یہ بہت بڑی شرمندگی اور بڑی محرومی کی بات ہے. توجہ کیجیے آپ, تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ, دیکھیں ایک انسان اگر آپ اس کو لکھا ہوا کوئی قانون دیں, کوئی نصاب دیں, سلیبر دیں کہ بھائی آپ نے یہ کام کرنا ہے, وہ کہے گا اس کے پریکٹیکل بتائیں, آپ نے یہ تھیوری مجھے دے دی, یہ قانون مجھے دے دیا, ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ نے یہ تھیوری مجھے دے دی کہ یہ کام اس درجے پر کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے, لیکن ٹیچر آپ مجھے یہ کر کے بتائیں کہ کیسا ہوگا, آپ اس کا پریکٹیکل کر کے بتائیں یہ کیسا ہوگا. تو تھیوری کے ساتھ, قانون کے ساتھ, اس کے ظاہری ضابطے کے ساتھ, اس پر ایک عملی شکل, ایک اس کا پریکٹیکل ضروری ہے. لہذا قرآن پورا تھیوری ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا پریکٹیکل ہے. جس کو آسان انداز میں آگے مزید بڑھنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان مکمل طور پر اپنے آپ کو سنجیدہ مسلمان بنا سکتا ہے حضور کی زندگی کو سامنے رکھ کر. اسے غصہ آتا ہے تو وہ سرکار کے غصے کو دیکھے کہ غصے کو کس درجے تک لے جا کر کہاں استعمال کیا جاتا ہے. اس میں محبت کے بڑے جذبات ہیں تو وہ حضور کی زندگی کو سامنے رکھے کہ محبت کو کس درجے کس پہرائے اور اس کو کہاں استعمال کیا جاتا ہے. اس میں اگر خوف ہے تو حضور کی زندگی کو سامنے رکھے کہ وہ خوف کس کے لیے ہے, کس وجہ سے ہے, یہ ختم کیسے ہوتا ہے, آتا کیسے استعمال کا, یعنی زندگی کے جتنے جذبات ہیں. اگر وہ غریب ہے حضور کی زندگی میں اپنے آپ کو دیکھے, وہ کنوارا ہے حضور کی زندگی میں اپنے آپ کو دیکھے, وہ یتیم ہے حضور کی زندگی میں اپنے آپ کو دیکھے, وہ شوہر ہے حضور کی زندگی میں اپنے آپ کو دیکھے, وہ باپ ہے حضور کی زندگی میں اپنے آپ کو دیکھے, وہ بیٹا ہے حضور کی زندگی میں اپنے آپ کو دیکھے. یعنی حضور کی زندگی مبارکہ, توجہ کیجئے گا کہ ہر زندگی, بار بار میں اس لفظ کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہر انسان کو جس اعتبار سے ضرورت ہے اس کا جواب سرکار کی زندگی مبارکہ. اب اس کو سمجھنے کے بعد اب قرآن کیا کہہ رہا ہے توجہ کیجئے, قرآن نے حضور کی زندگی کے ایک لفظ استعمال کیا اسوہ, الف سین واو تا اسوہ, اور اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ بے شک میرے بندوں تمہاری رہنمائی کے لیے, تمہاری گائیڈنس کے لیے, تمہاری رہنمائی کے لیے اور تمہاری ہدایت کے لیے, فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ کے اس رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. علماء کرام کہتے ہیں یہ نمونہ کس کو کہتے ہیں, اسوہ کس کو کہتے ہیں, توجہ آپ کی, اسوہ, اسوہ کے کئی معنی, امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے کئی معنی بیان کی, مفسرین نے اس کے کئی, کہ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, حضور کی زندگی میں تمہارے لیے اچھا اسوہ ہے, بہترین اسوہ ہے, الف کے ساتھ اسوہ, اسوہ کس کو کہتے ہیں؟ اسوہ کا ایک معنی قدوہ بھی آتا ہے، یعنی پیشوا، کہ ایک بندہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے استاد کا محتاج ہوتا ہے، ایک پیشوا کا محتاج ہوتا ہے. تو فرمایا نبی کی زندگی تمہارے لیے پیشوائی ہے، تو اپنی زندگی کو ان کے قدموں کے اندر پیش کر دو، اس زندگی کو کس طرح ادا کیا جائے گا، اس پیشوائی کے ذریعے تمہیں وہ راستے واضح ہو جائیں گے. اور ایک معنی حضرت سیدنا امام قرطبی علیہ رحمت نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اسوہ کس کو کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں اسوہ اسے بھی کہتے ہیں کہ جب غم زدہ دل، کوئی بندہ غم زدہ ہو تو غم زدہ دل کسی کی تسلی کے لیے کسی کو تلاش کرے، تو جو غم زدہ دل کا باعث ہو وہ اسوہ ہوتا ہے، جو درد کا درما ہو وہ اسوہ ہوتا ہے، جو زخم کا مرہم ہو وہ اسوہ ہوتا ہے، جو مشکل کا مشکل کشا ہو وہ اسوہ ہوتا ہے، جو بھٹکتی بھی انسانیت کا رہنما ہو وہ اسوہ ہوتا ہے. تو فرمایا اسوہ یعنی غمزدہ دل کے لیے جو تسلی کا ذریعہ ہے، اس تسلی کے ذریعے جو غمزدہ دل کا تسلی کا ذریعہ ہے، اس تسلی کے ذریعے کو اسوہ کہا جاتا ہے. اور رب نے فرمایا کہ ہر درد کی دوا ہے، ہر گمراہ کے لیے رہنما ہے، لیکن فرمایا کہ فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، سب سے جامع تمہارے درد و تکلیف اور تمہاری گمراہی کے لیے باعث تسلی اور ہدایت اگر کوئی ذات ہے تو سب سے بہترین ذات فی رسول اللہ، حضور کی زندگی وہ ہے جو تمہارے لیے اسوہ حسنہ. لیکن اللہ فرماتا ہے یہ ہر ایک کے لیے نہیں، گھنٹوں تقریر کرنے کے بعد بھی اگر بندہ اس کو رسمی انداز میں لے تو اللہ فرماتا نہ، ہمارے محبوب کی زندگی اور اس کی سیرت ایسی ناقدری نہیں ہے کہ بے ڈھنگے انداز میں لوگوں کو بار بار بتایا جائے اور وہ اس کی قدر کو نہ جانے. قدر تو اس وقت جان لیں گے جب قبر دبائے گی، اللہ اکبر، حیثیت تو اس وقت پتا چل جائے گی جب فرشتے پیشانیوں سے رگڑیں گے اس بندے کو اور اس کی ٹھوڑی سے اس کو گھسیٹیں گے، اس کو پتا چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کی اہمیت کیا تھی. آگے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، ذرا غور کیجئے اس جملے کی طرف، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، فرمایا بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. لیکن کس کے لیے؟ لمن، یہ نمونہ اس کے لیے ہے، کان یرجو اللہ والیوم الاخر، یہ نمونہ ہمارے نبی کی زندگی رہنما، ہماری زندگی، ہمارے محبوب کی زندگی رہنما، ہماری محبوب کی زندگی باعث تسلی، ہمارے محبوب کی زندگی اس کے لیے درد کا درما، ہمارے محبوب کی زندگی اس کے دکھ کا مداوا بن سکتی ہے جو شخص اللہ اور آخرت کو چاہتا ہے. فرمایا ہر بندہ اس کو نہیں سمجھے گا. فرمایا اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر، ہمارے نبی کی زندگی میں رہنما اصول اسے نظر آئیں گے، اور ہمارے نبی کی زندگی کو وہ اپنے لیے سبق کے اعتبار سے لے کر آئے گا، اور وہ نبی کی زندگی کو ضرورت سمجھے گا کہ جسے یہ یقین ہوگا کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے، میں نے آخرت میں اللہ کو منہ دکھانا ہے. وہ ذکر اللہ کثیرا، اور جو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا ہوگا اسے ہماری نبی کی زندگی کے اندر رہنما اصول نظر آ جائیں گے. یہ شرط لگا دی مسلمانوں. فرمایا ہر بندہ ہمارے نبی کی زندگی سے رہنمائی اٹھا نہیں سکتا اور نہ نبی کی قدر کو جان سکتا ہے. ہمارے نبی کی قدر کو وہ جانے گا اور انہیں رہنما، مقتدا، مشفق اور پریشانی اور غمزدگی کے عالم میں لائق تسلی اور باعث تسلی اور رہنما وہ سمجھے گا جسے یہ خوف ہوگا کہ میں نے رب سے ملنا ہے، آخرت میں ملنا ہے، جس کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے ہوگا. تو یقیناً وہ نبی پاک کی زندگی میں اسوہ کو تلاش کرے گا اور نبی کی زندگی اس کے لیے وہ اسوہ اور اس کے لیے ہدایت کا باعث بنے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے تو یہ ضرور سمجھتا ہے کہ اللہ سے ملنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ اخلاق مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، فرمان مصطفیٰ. یہ تو میرے دوستو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے بڑی تسلی کے ساتھ سن لیجئے، سورہ احزاب سے آیت نمبر 21 کا ایک اشارہ دیا ہے. اب آئیے ذرا تھوڑا پیچھے، ایک اور آیت کریمہ ہے. آج ہر بندہ یہ بڑی آسانی سے کہنا چاہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کروں اور اللہ کا ہو جاؤں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا قل، اے حبیب کہہ دیجئے، اے محبوب فرمائیے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، میں مرادی معنی کر رہا ہوں اس کا، اور تفسیری معنی کر رہا ہوں، مفہومی معنی کر رہا ہوں، مقصودی معنی، یعنی ان کنتم تحبون اللہ، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے محبت کرے، ہر بندہ چاہتا ہے جی، کون نہیں چاہتا کہ وہ اللہ سے پیار نہ کرے اور اللہ اس سے پیار نہ کرے، تو اللہ فرماتا فتبعونی، تو محبوب اس سے کہو کہ وہ تیری اتباع کرے، اے مصطفیٰ وہ تیری اتباع، اتباع کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا اسوا کا معنی سمجھ گئے نا، اسوا کا معنی رہنما، اسوا کا معنی اس درد کا مرہم، اسوا کا معنی کہ بھٹکتی بھی انسانیت کے لیے رہنما، کہ سیدھا راستہ یہ ہے، وہ مقتدا، وہ گائیڈن، جو گائیڈ کر رہا ہے آپ کو، تو وہ اسوا ہے، اسوۃ حسنہ. اب یہاں پر ایک جملہ مزید آیا فتبعونی، کہ جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے. یہاں پر ہمارا نظریہ درست کرایا جا رہا ہے کہ اپنی مرضی سے اللہ کی طرف تم نہیں جا سکتے، تمہارے لیے قانون ہے، ایک ضابطہ ہے، اس کو تم فالو کرو تو تمہیں اللہ مل جائے گا. لوگ گانا بجا کر بھی کہتے ہیں جی دل کے معاملے تو اللہ جانتا ہے، ہمیں اللہ مل جائے گا. کچھ لوگ شراب اور نشے میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں اللہ سے محبت ہے. تو ایسی فضول خرافات جو شیطان کے راستے کو بنیاد بنا کر اللہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو اللہ شیطان کے ذریعے نہیں ملتا، بلا تشبیہ اور بلا تمثیل، اللہ جس کے ذریعے ملتا ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے پہلے اپنے دماغ میں ہم اس بات کو فٹ کر لیں، اللہ تک جانا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ رسول اللہ کی ذات. بولی سبحان اللہ، ایک ہی ذات. اب قرآن مجید دیکھیں، یہاں پر ذکر کر رہا ہے، آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. فرمایا ہم حضور کا راستہ بھی بتائیں گے، لیکن پہلے قرآن نے جو قانون بنایا ہے نا، ہم مسلمان ہیں، ہر چیز کو ہم قرآن سے قبول کرتے ہیں، اور اگر قرآن اس بارے میں نہ بولے تو ہمیں شک آ جاتا ہے. تو اب میں صرف قرآن اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ ضرورت ہمارے سامنے آ جائے کہ حضور کی اتباع اور حضور کے پیچھے لگنا اور ہر چیز ہو بہو حضور کی قبول کرنا، یہ حکم اللہ کا ہے، قرآن کا ہے. دراصل حضور کے پیچھے بندہ نہیں چلتا، وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے. کہ با خدا خدا کا یہی ہے در، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہ کوئی اور مفر نہ کوئی مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. یہ بندگی کے میرے بھائیوں بہنوں سب سے پہلی بنیاد ہے. جب تک میں اور آپ اپنی عبادت کے اندر سب سے پہلے اس بات کو نہیں رکھیں گے کہ ہمیں خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کا ذریعہ حضور ہی ہیں، اگر یہ بات میری اور آپ کی ابتدا عبادت کی ابتدا میں نہ ہو، ہماری عبادت کی گھٹی میں نہ ہو، ہمارے عبادت کی بدن کی روح اگر یہ بات نہ بنے، تو پھر شیطان ہمیں ورغلائے گا نہیں، تو اپنی عبادت سے تو خدا کے قریب ہو جائے، تو نے خود اتنی نمازیں پڑھ لی ہے، خدا تجھے قبول کر لے گا، تو خود اتنا ذکر فکر کرتا ہے، خدا تجھے قبول کر لے گا. اور پھر اتنے سے مشورے کو قبول کرنے کے بعد لوگ کہتے جی فتویٰ دل سے لو. میں نے کہا وہ شرابی کے لیے بارے میں نہیں ہے، توجہ ہے آپ کی. لوگ کہتے ہیں کہ بندہ مخمصے کا شکار ہو جائے اور دو چار مسئلے اس کے سامنے آ جائے، کس کو انتخاب کرے، تو کہا حدیث میں آیا کہ دل سے پوچھو دل جو بتائے. میں نے کہا اس سے مراد کیا شرابی کا دل ہے؟ اس سے مراد بدکار کا دل ہے؟ اس سے مراد دین کے باغی کا دل ہے جو رسول اللہ کے رشتے کو چھوڑ چکا ہے؟ میں نے کہا یہ حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے پہلے حضور کے راستے پر آنا پڑتا ہے. اس سے مراد وہ دل نہیں جس نے خیر کبھی سوچا ہی نہ ہو، اس سے مراد وہ دل نہیں جو در مصطفیٰ پر کبھی جھکا ہی نہ ہو، اس سے مراد وہ دل نہیں جس نے مصطفیٰ سے کبھی رہنمائی نہ لی ہو. جس دل کو خود کبھی ہدایت نہ ملی وہ آپ کو مشورہ کہاں دے گا؟ تو لہذا دل رہنما ہے، مگر اس کا کہ جس کا سر خدا کے آگے اور دل مصطفیٰ کے آگے جھکتا ہو. تو ایسے لوگوں کے دلوں کا استخارہ توجہ کیجئے، اور ایسے لوگوں کے دلوں کی بات منزل رکھتی ہے جو قرآن نے کہا وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کے راستے کو پکڑ لے جو ہمارا ہو گیا، یقیناً وہ اولیاء کاملین ہیں، یقیناً وہ صحابہ اکرام ہیں، وہ اہل بیت عظام ہیں. آگے چلیے، میں ذرا بات کو لے جانا چاہتا ہوں دوسرے مرحلے پر. بات اگر مشکل لگ رہی ہے پھر بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ یہ بنیاد ہے. اسکول میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کی تعریف پڑھتے ہیں یا فن کو شروع کرتے ہیں تو مشکل لگتی ہے، لیکن جب اس کی ایگزامپل آنا شروع ہو جاتی تو پیچھے کی ساری باتیں یاد ہو جاتی.
تو بالکل اسی ترتیب سے سنیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے کامل نمونہ ہے، یعنی تم اپنے جذبات اپنی خواہش پر کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے تمہیں غصہ آیا، تمہیں خوشی آئی، تمہیں خوف آیا، تمہیں غم آیا، اس کو تم کوئی انجام یا عملی شکل دینے سے پہلے اس کیفیت کو رسول اللہ کی زندگی میں مشورے کے طور پر لاؤ اور اپنے آپ کو وہاں پر پیش کرو، کیونکہ تمہارے جذبات اور تمہاری بے آہنگ اور بے ڈھنگی زندگی کے اندر جو صحیح رخ ہوگا سیدھی راہ کا، اس کی رہنما اصول رسول کریم کی زندگی پیش کرے گی. تو سیرت کا تعلق، حضور کی زندگی کا تعلق ایک مومن کے ساتھ ایسے ہے جیسے اس کی سانسوں کا تعلق اس کی زندگی کے ساتھ. سانسوں کو چھوڑنے کے بعد بندے کی زندگی معطل ہو جاتی، وہ مر جاتا ہے. تو مومن کی جس طرح انسان کی زندگی ان سانسوں سے چل رہی ہے کہ جب یہ سانس اندر آتی ہے اور باہر جاتی ہے، اور جس وقت یہ سانس رک جائے گی بندہ فارغ ہو گیا اور دنیا سے گیا، تو میرے دوستو اسی طرح مومن کی زندگی کی سانسیں جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہے، آپ کی پیروی ہے، آپ کی نقل ہے، آپ کے احکام کے پیچھے چلنا ہے. اب دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب کریم ان کنتم تحبون اللہ، ان سے کہو کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں تحبون اللہ کہ وہ اللہ سے محبت کریں، توجہ کریں کہ وہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں، کون ایسا مرد ہے اور عورت ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میں ایسا کام کروں یا کروں، میں ایسے کام کروں جس سے میں اللہ کو اپنا محبوب بنا لوں اور اللہ مجھے چاہنے لگے، اللہ مجھ سے محبت کرے. لیکن اللہ نے فرمایا یہ ہوگا، لیکن کیسے ہوگا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرما فتبعونی، تم میرے محبوب کی اتباع کر لو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے پیار کرے گا. اب ذرا توجہ کیجیے، میں آیت کا ترجمہ ایک دفعہ پھر مفہوم گزار کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. میری بہنوں، میرے بھائیوں، میں نے پہلے کہا میں کلاس میں بیٹھے ہیں اور دین کو سمجھ رہے ہیں. فرمایا کہ محبوب کہہ دیجیے آپ کہ ان کن تم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ، جو یہ دعویٰ کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کو اپنا محبوب بنائے اور ایسے کام کرے کہ اللہ اسے چاہے، تو جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے چاہے تو محبوب وہ تیری اتباع کر لے، تو تیری اتباع کرنے سے اللہ خود اس کو چاہے گا. اب میرے بچوں، بڑے بھائیوں اور بہنوں اور میری ماؤں، یہاں پر اللہ نے ایک جملہ کہا ہے فتبعونی اتباع، جیسے اسوا کا معنی ہم نے واضح کیا. اسوا کا معنی وہ نمونہ، وہ رہنما جس کے پاس غم والا دل لے کر جائیں تو تسلی ہو جائے. یہ ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے. اور میں یہاں پر رک کر ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، ہمارے آقا کا ایک نام حاشر ہے، حاشر. آقا کریم علیہ السلام، ہمارے نبی پاک کے تقریباً 1000 نام ہیں. قاضی بیضاوی، قاضی ایاز رحمہ اللہ نے شفا شریف میں اس کو ذکر کیا. نام کا زیادہ ہونا یہ عظمت کے بڑوتی کی دلیل ہے. ایک بندہ ہے اس کا نام عبداللہ ہے، نام اس کا اپنا نام عبداللہ ہے، لیکن وہ حافظ قرآن بھی ہے تو حافظ عبداللہ ہو گیا، عالم دین ہے تو عالم دین بھی ہو گیا، مالدار ہے تو مالدار بھی ہو گیا، حاجی ہے تو حاجی بھی ہو گیا، سخی ہے تو سخی بھی ہو گیا. اب آپ دیکھیں یہ جو نام بدل رہے ہیں، ہے تو عبداللہ ہی، لیکن جیسی اس کی عظمتیں بڑھتی جائیں گی نام بڑھتے چلے جائیں گے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح نبی پاک کا جو اس میں ذات ہے وہ محمد ہے، درود پڑھیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار کا اس میں ذات محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار دو عالم کی امی جان نے، سیدہ آمینہ پاک نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زبان بند نہ رہے، کیونکہ حضور کے ذاتی نام پر درود نہ پڑھنا سستی کرنا، محرومی ہے، غیر ضروری سمجھنا، اسلام سے فارغ ہو جائے گا. یہ نام کی صرف حرمت ہے آقا، تو اس لیے لہذا عادت ڈالیے، کیونکہ چلیں گے کسی کے راستے پر جب جب اس کو اپنا محبوب بنائیں، جب تک حضور سے عشق نہیں ہوگا تو آپ کی عمل کو لیں گے کیسے، آپ کی سیرت پر عمل کیسے کریں گے. تو سیرت کا پہلا درس آپ کی محبت کا ہے. ہم اپنی ماں کی بات کیوں مانتے ہیں، باپ کی بات کیوں مانتے ہیں؟ تو اس لیے کہ پہلے اس سے ہم پیار کرتے ہیں. جب پیار کرتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے یہ ہمارا مخلص ہے. اگر یہ رات کو چلنے کہے تو ہم رات کو چلیں، دن میں کہے تو دن میں کہے، کیونکہ ہمیں پتا ہی ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ ہمارا محسن ہے، ہمارا مشرک ہے. ہم سے زیادہ ہمیں چاہنے والا ہے. تو جب تک ہم رسول اللہ کے لیے عقیدہ نہ رکھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہماری ماؤں سے زیادہ ہماری شفقت مہربانی ہمارا خیال اور ہمارا لحاظ اور ہماری حفاظت کرنے والے ہیں, جب تک یہ عقیدہ نہیں آئے گا بندہ اس وقت تک آپ کی سیرت پر عمل نہیں کر سکتا.
میں اپنی ماں کی بات کیوں مانتا ہوں, میں اپنے باپ کی بات کیوں مانتا ہوں, مجھے پتا ہے مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. میرا باپ اگر کسی وقت میرے ہاتھ میں چھری پکڑائے تب بھی میں کہوں گا کہ نہیں اس میں کوئی خطرہ نہیں, کیونکہ اگر وہ چھری بھی دے رہا ہے تو شاید اس میں کوئی بھلائی ہے. میرا باپ میرے ہاتھ میں قلم رکھوائے تو میں کہوں میرے والد نے اگر قلم دیا اس میں بھی بھلائی, کیونکہ مجھے اعتماد ہے اس پر کہ میری جان کو اس سے کوئی خطرہ نہیں, میرے اخلاق کو اس سے کوئی خطرہ نہیں. بیٹی برملا باپ کے سامنے جاتی ہے, اس کو پتا ہے میری حیا میری عزت میری پارسائی اور میرا ایمان میرا اخلاق میرے باپ سے محفوظ ہے میرے ماں سے محفوظ ہے. تو دیکھیں یہی وہ چیز ہے جو ادب کی طرف, اور پھر جو باپ کہے ماں کہے بندہ پھر اس کو فالو کرتا ہے. توجہ کیجیے آپ میرے دوستو بزرگوں, تو اب اس ترتیب کو ذرا ذہن میں رکھ کر آپ ذرا تسلسل کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کیجیے. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میری ماؤں میری بیٹیوں میری بہنوں میرے بڑے بھائیوں, جب تک امتی کا ہمارا حضور کی زندگی کے ساتھ ایسا اعتماد نہ ہو جیسا اعتماد ایک بچے کا اپنی ماں اور باپ پر ہوتا ہے بلکہ اس سے زیادہ نہ ہو, اس وقت تک نہ ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے, نہ ہم مومن ہو سکتے ہیں, نہ قرآن پر عمل کر سکتے ہیں, نہ سیرت پر عمل کر سکتے ہیں.
سب سے پہلی چیز اعتماد مصطفیٰ, سمجھ رہے میری بات؟ یعنی حضور کہیں آنکھ بند کرو تو اس میں ہماری بھلائی. دیکھیں میں آپ کی خدمت عرض کر رہا تھا اسوہ کی بات آئی, اسوہ حسنہ, کہ نبی کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ. اسوہ کا معنی میں نے بتایا پریشان دل جس کے حضور تسلی پائے وہ اسوہ ہے.
پریشان دل جس کے حضور تسلی پائیں وہ اسوہ ہے. اور نبی پاک کا ایک نام اسوہ کے ساتھ ساتھ حضور کے ایک ناموں میں سے ایک نام ہے حاشر, حلوے والی حاشر. سرکار نے فرمایا نا انا محمد وانا احمد وانا الماحی وانا الحاشر. حاشر حاشر کا معنی کیا ہے؟ فرمایا الذي يحشر الناس على قدميه, میں حاشر ہوں. اور حاشر کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو ساری قیامت کے دن پریشان امت جس کے قدموں پر آ کر کھڑی ہوگی وہ میں ہوں. اب آپ دیکھیں ساری امت آ کر حتی ابراہیم.
میرے بھائیوں میری بہنوں اور میری بیٹیوں اور میرے بزرگوں, دیکھیں اللہ نے کس عظمت والے نبی کی امت میں ہمیں پیدا کیا. اس کے نام کا جھنڈا نہ لگائیں تو پھر کس کے نام کا لگائیں؟ اس کے نام کو نہ چومیں تو پھر کس کے نام کو چومیں؟ درود اس پر نہ پڑھیں تو میرے بھائیوں کس پر پڑھیں؟ نعتیں اس کی نہ پڑھیں تو کس پر پڑھیں؟ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, یہ کلمات ان کے لیے نہ کہیں تو پھر کہیں کس کو؟ کہ میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے آقا ایسا نہیں کوئی. سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں کا آقا ہمارا. توجہ کیجئے میرے دوستو, فرمایا کہ قیامت کا دن, اب میں کیا عرض کروں اس پر وقت مختصر ہے. قیامت تو نام ہی قیامت ہے نا, جس دن ماں اپنے بچے سے بھاگے گی اور فرشتے جب بچے کو پکڑ کر ماں کے پاس لائیں گے اور کہیں گے یہ تیرا بچہ ہے, ماں کہے گی میں نے کبھی جنا ہی نہیں تھا اس کو, وہ خود اتنے پریشان ہوگی. جس دن ماں کی ممتا ہار جائے گی بچے کو چھوڑ کے بھاگے گی, باپ بچے کو بھول جائے گا, بھائی بھائی کو بھول جائے گا. اس وقت نبی پاک فرماتے الذی یحشر الناس علی قدمیہ, جب لوگ اپنی پریشانیوں کے لیے کسی مشکل کشا کو ڈھونڈ رہے ہوں گے, اپنے غم و تسکین کے لیے کسی تسلی کو ڈھونڈ رہے ہوں گے, تو فرما ان الحاشر, وہ تسلی والا میں ہوں گا. جو ماں کے سر پر بھی ہاتھ رکھوں گا اور بچے کو بھی سینے سے لگاؤں گا اور اللہ کے حضور ان کی شفاعت کرواؤں گا. اس کو امام احمد رضا کہہ گئے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. تو اب دیکھیں آپ چاہے اسوہ کہیں, توجہ پھر پیچھے آئیے ذرا, جس کو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے, جو بھی آ رہا ہے بیٹھتا رہے, آپ توجہ ذرا موضوع کے ساتھ رکھیں تاکہ جلدی سے ہم بات کو آگے لے جائیں. میں ادھر ہی گھوم کر بات بات کو ادھر ہی گھما اس لیے رہا ہوں تاکہ پورے روح کے اندر یہ مضمون اترے. ابتدا کے طور ادھر کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, اے میرے بندو تمہارے لیے رہنمائی کے لیے ہمارے رسول کی زندگی میں رہنما اصول ہے, ہمارے محبوب کی زندگی اسوہ ہے. اور اسوہ کہتے ہیں اس ذات کو جو تسلی دے پریشان حال کو.
پریشان دل، اجڑے ہوئے معاملات، پراگندہ حالات والے جس کے حضور جا کر تسلی کے لیے سر کو جھکائیں
اس اعتماد کے ساتھ کہ پھر پھر کے گلی ہم بھٹکتے رہے، لیکن آ کر دل نے جہاں تسلی دی ہے وہ جگہ یہ ہے کہ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے در کی کھائیں کیوں، دل کو جو صبر دے خدا تیری گلی سے جائیں،
دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. تو فرمایا وہ اسوہ ہے جسے ماں گھر کے اندر اسوہ کا درجہ رکھتی ہے، جس کے حضور بچے اپنی تسلی دیتے اور ماں کے اس عمل کو، بیٹی پھر ماں ہی کے عمل کو فالو کرتی ہے، بیٹا باپ ہی کے عمل کو فالو کرتا ہے. تو میرے دوستو وہ اسوہ اس طرح ساری خدائی کے لیے جو اسوہ، اس لیے فرمایا کہ سرکار کا رتبہ ساری خدائی کے لیے اب اعظم کا ہے کہ ساری خدائی مصطفیٰ کی اولاد ہے انبیاء سمیت، اور ساری خدائی کے باپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ مرتبہ اور مقام. اب آپ دیکھیں اس آیت میں کیا فرمایا کہ جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارا محبوب ہو جائے، فرما فتبعونی،
تو وہ رسول کی اتباع کریں، ہمارے محبوب کی اتباع کریں، یحببکم اللہ، اللہ ان سے پیار کرے گا. اب ذرا ایک جملہ سن کے بعد آگے لے کے چلتے ہیں. دیکھیے،
ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے بھائیوں اور ماؤں اور میرے بزرگوں، میری بہنوں، یہ حکم ہوا ہے کہ ہم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کریں اور اتباع بھی کریں،
اطاعت بھی کریں اور اتباع بھی کریں. اطاعت کیسے لکھا جائے گا؟ الف توتے والی طا، الف عین تا، اطاعت. اتباع کیسے لکھا جائے گا؟ الف تا با الف عین اتباع. یہ دو چیزوں کا پابند میری بہنوں میرے بھائیوں اللہ نے ہمیں کیا. آپ ذرا غور سے سنیے، اسی میں سارا دین ہے، اسی میں سارے ایمان کی گتیاں سجلتی. میں اور آپ بخش دیے گئے کہ نہیں بخش دیے گئے العیاذ باللہ، اس کا فیصلہ اس پر ہوتا ہے، اطاعت اور اتباع. اللہ نے فرمایا کہ میرے رسول کی، میرے بندوں اور میری بندیوں، میرے رسول کی اطاعت بھی کرو اور میرے رسول کی اتباع بھی کرو. آپ کہیں گے اطاعت اور اتباع یہ تو عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا بنے گا؟ میں نے کہا بالکل، دیکھیں اطاعت کا تعلق قول سے ہے اور اتباع کا تعلق عمل سے ہے. یعنی میرا نبی جب منہ سے کوئی بات کرے تو اس کو فوراً لے لو، یہ اطاعت. میرے نبی کو جیسا کرتا ہوا دیکھو فوراً لے لو، یہ اتباع. یعنی یہاں پر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کا قول بھی تمہارے لیے رہنما ہے، اور میرے نبی نے اگر کوئی بات نہ بھی کی، کوئی کام کرتا ہوا تم نے میرے نبی کو دیکھا، تو میرے نبی کی جو بدنی ہیت اور عملی پریکٹیکل لائف ہے وہ بھی شریعت کا درجہ رکھتی ہے. جس طرح اس کے کہنے پر تم کسی بات کو مانو گے، اسی طرح اس نے زبان سے کہا تو کچھ نہیں لیکن عمل کر کے دکھا دیا. فرما وہ عمل بھی تمہارے لیے رہنما اصول بن گئے.
اب اس میں جملہ سنیے، لیکن اب جہاں یہ آپ سمجھ گئے، میں ایک بات آگے مزید بڑھا رہا ہوں کیونکہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں آپ. اللہ نے ہمیں نبی پاک کی اطاعت کے لیے داڑیوں سے نہ کھیلیں، ٹوپیوں سے نہ کھیلیں، کھیلنا ہے تو تھوڑا پیچھے جائیں. آپ کو پتا ہی نہیں آپ بیٹھے کہاں پر ہیں، ٹھیک ہے؟ اب داڑیوں میں ہاتھ ڈال کر آپ کھینچ رہے ہیں، آپ ٹوپیوں سے کھیل رہے ہیں، آپ کو پتا ہے بات کیا چل رہی ہے؟ آپ جائیے لنگر جب آئے گا، جب آ جائیے گا، باہر ذرا ٹہلیں، تھوڑا موسم بہت اچھا ہے، باہر جائیں اور جب لنگر لگے گا انشاءاللہ آپ آئیے تو آپ کی خدمت کر دی جائے گی. بیٹھنے کے آداب رکھیں، کرسیوں میں اگر کمر آپ کی درست ہے تو نہ بیٹھیں، اور جن کو اگر تھوڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو بیٹھیں، لیکن ذرا ٹانگیں ذرا نیچے رکھیں، اس لیے کہ دنیا کا کونسلر بھی ہو تو اس کے آگے بندہ ہاتھ باندھ کر بیٹھتا ہے. یہ نبی پاک کا ذکر ہے تو تھوڑا بیٹھنے میں تمیز ہے، جب بدن پہ تمیز نہیں آئے گی تو دل میں کہاں سے تمیز آئے گی. تو تھوڑا اپنے آپ کو تبدیل کریں اور اتنے سناٹے میں نہ رہے کہ جس طرح ایک سن آدمی ہے جس کو خبر ہی نہیں کہ وہ گھاس کھا رہا ہے یا اناج کھا رہا ہے. ہوش میں رہیں، ہوش میں رہیں کہ کس کا ذکر سن رہے ہیں. اس کا ذکر سن رہے ہیں جس کے پاؤں کے نیچے مٹی لگے تو خدا اس کی قسم اٹھاتا ہے. اپنے رشتہ داروں کی شادی بیاہ کے لیے منہ دھو کر آتے ہیں، نبی کے پاس ایسے آتے ہیں کہ منہ میں پان بھرا ہوا ہے، سگریٹوں کی بو آ رہی ہے، بدن بکھرا ہوا ہے. تو جب بدن ہی کو آپ نے فرمان بردار اور عادی نہیں کیا تو دل کہاں سے نرم ہوگا؟ اس لیے کہ باطن کا راستہ ظاہر سے آتا ہے. کبھی آپ نبی کی محفل میں وضو کر کے منہ دھو کر آئیں، دل مدینہ مدینہ نہ ہو تو پھر کہیے گا. ہم تو ٹائم پاس کرنے آتے ہیں, لنگر کھانے کے لیے آتے ہیں. لنگر کھانا بھی بری بات نہیں, اچھی بات ہے, لیکن ہمارا مقصد دین لینا نہیں ہوتا ہے. تو ایسا نہ کریں. میں اور آپ اپنے حال پر رحم کریں, یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. یہ مقصد کچھ اور نہیں میرے دوستو, نہ میں ڈانٹ رہا ہوں نہ ڈپٹ رہا ہوں, بلکہ نبی پاک کے ذکر کا احترام ہے. احترام نہیں ہوگا تو اللہ اکبر, جسے کچھ نہیں پتا تھا شاید وہ بچ جائے, اور جسے پتا ہے اور وہ احترام نہ کر پائے تو اس کی تو پھر بہت زیادہ گرفت ہے. اللہ میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے. اب سنیے آپ ذرا یہاں پر, تو اطاعت کا بھی حکم ہوا, اتباع کا بھی حکم ہوا. نبی جب کوئی بات کریں تو اس کو لینا اطاعت, لیکن لینا کیسے, آنکھ بند کر کے لے رہے ہیں. توجہ کرنا میری بہنوں اور میرے بھائیوں, حضور نے کچھ کہا, کیوں کہا, اس کی وجہ کیا ہے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, تو اتنا مخمسہ اور شک کے ساتھ اگر لینا ہے تو یہ اطاعت نہیں. فرما آنکھ بند کر کے آؤ, اپنی عقل کو پھینک کر آؤ, اپنے علم کو پرے رکھو, اور جیسا رسول نے کہا بس وہی ٹھیک ہے, چل پڑو بس. قرآن نے کیا کہا, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. ایک جگہ اور ارشاد ہوا, میری بہنیں سنیں, میری بہنیں میرے بھائی, جب تک مقام رسول نہیں سمجھو گے صلی اللہ علیہ وسلم, تمہیں نمازیں قبول نہیں ہوگی, اللہ نہیں ملے گا. اللہ ملتا ہی مقام رسول کو سمجھنے سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بولو سبحان اللہ. اب یہ تیسری آیت میں آپ کے سامنے, چوتھی آیت پڑھ رہا ہوں. میری بہنوں میرے بھائیوں, ذرا توجہ کرنا, میں ہاتھ جوڑ کر آپ کی ٹھوٹی پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں, تھوڑا سا ٹائم میں ذرا تسلی کرنا اور بات کو سمجھنا. اب مقام رسول آپ دیکھیے کہ رسول مکرم ہر گنبد میں آرام فرمانے والے جناب رسول مکرم کا مقام کیا ہے. اللہ فرما رہا ہے, ادھر کہا کہ اے میرے بندو, مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے رہنما اصول ہے. ایک, تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں تم سے پیار کروں تو اس کی اتباع کرو. اتباع کیسے, جو بولے وہ مانو, جو کرے وہ کر لو. لیکن ایسا نہیں, نبی نے کہا ہے, کبھی غصے میں بھی بات کر سکتے ہیں, پتہ نہیں کیوں کہہ دیا, کیا وجہ ہے, ہمارے لیے خیر ہے کہ نہیں. یہ تو اس زمانے کی بات تھی, اب تو 2019 چل رہا ہے, اب تو زمانہ ترقی کر گیا, ابھی تو بڑی سیولیزیشن ہے, ابھی تو بڑی ترقی ہے, بڑی تہذیب ہے. اگر اتنے کانٹے لا کر پھر کہو, نہیں چلو مان لیتے ہیں رسول نے کہا, اللہ نے فرمایا کہ پھر تم جیسے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں, ہمیں ضرورت نہیں تمہاری. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے, ذرا توجہ کرنا میرے دوستوں بزرگوں. اللہ فرما رہا, فلا وربک, اے نبی مکرم مجھے تیرے رب ہونے کی قسم, فلا وربک, اے رسول مکرم, اے حبیب مکرم, اے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, فلا وربک, مجھے تیرے رب ہونے کی قسم, لا یؤمنون, وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا, حتی یحکموک, جب تک وہ اپنے فیصلوں میں تجھے حاکم نہ مانے. کتنا واضح حکم, فلا وربک. آگے سنیے, اب یہ حاکم کیسا نہ مانے, قرآن نے کھولا اس کو, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. فیما شجر بینہم, دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہو گیا, فیما شجر بینہم, مشاجرت ہو گئی, جھگڑا ہو گیا. اب حضور نے فیصلہ کر دیا, جیسا فیصلہ ہوا دونوں قبول کریں گے. توجہ ہے, فرمایا وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا, حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک تیرے کیے ہوئے فیصلے اور تیرے دیے ہوئی ہدایات کو اپنے لیے رہنما اور فیصلہ قبول نہ کرے. جی کر لیا, اللہ فرماتا نہیں, زبانی نہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج. اللہ اکبر, فرمایا یا اللہ تیرے رسول نے فیصلہ کیا, میں نے سر جھکایا. اللہ فرماتا سر صرف نہیں, ہاں جس طرح سر سے کہا ہے نا, ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج, تیرا دل بھی اس کے خلاف نہ جائے. اللہ اکبر, یہ ہے اتباع, یہ ہے یحکموک, یہ ہے اطاعت, اور یہ کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج, یہ اتباع. فرمایا جب رسول فیصلہ کریں, توجہ کرو, تو صرف یہ نہ کہنا میں نے مانا. فرمایا جیسے ظاہر اپیرنس, جس طرح تو ظاہر سے یہ کہتا ہاں مانا, اس طرح دل بھی تیرا کہے مانا. اگر زبان کہے مانا اور دل نے کہا کیا ہے یہ, اللہ فرماتا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج ویسلموا تسلیما. فرمایا نبی کے فیصلے کو ایسا ماننا کہ تیرا سر بھی جھک رہا ہو اور تیری روح, تیری چاہت, تیری مرضی اور تیری اندر کی انٹینشن، تیری نیت اس کے خلاف نہ جا رہی ہو، اور مکمل ظاہر اور باطن کے اعتبار سے نبی کے آگے سلنڈر ہو جاؤ گے جب تم مومن کہلاؤ. فلا وربک لا یؤمنون، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج مما قضیت ویسلموا تسلیما. فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج مما قضیت، پھر جب میرے نبی فیصلہ کر جائے، مما قضیت، جب وہ فیصلہ کر جائے تو فیصلے میں نہ تمہاری زبان ہلے، اور ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، نہ اس فیصلے پر تمہارے دل کے اندر کوئی مخالف خیال آئے. وہ یسلم تسلیما، اس طرح سلامتی والا بن جاؤ، شک کی دنیا میں رہو گے دنیا بھی رذیلوں کی طرح گزرے گی، آخرت برباد ہوگی، دنیا میں اس مصطفیٰ کے دیوانے رہو گے کہ نہ میں نے کچھ دیکھا نہ میں نے جو سنا، جو میرے نبی نے کہا بس وہی ٹھیک تھا، جو میرے نبی نے کہا وہی درست تھا. اس کو ایک شاعر نے کہا کہ مکتبہ عشق کا نرالا دستور دیکھا، مکتبہ عشق کا نرالا دستور دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جسے سبق یاد تھا. اللہ اکبر. یعنی جب بندہ اس میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اتباع میں کامل آ جاتا ہے، پھر اس سے چھٹی نہیں ملتی اسے، بلکہ یہ چھٹی نہیں، یہ گرفتاری نہیں، اصل میں یہی اس کی آزادی اور کامیابی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اب میرے دوست بزرگوں، یہ چند آیات ہم نے سرسری طور پر، آنے والے درس میں انشاءاللہ اس کی جب ہم دوسری قسط پیش کریں گے تو چند مثالیں الگ الگ لائیں گے، لیکن آج ہمارا مقدمہ ہے سیرت پر. آج اس پر ہم اپنا ایک ضابطہ اور آج ساری بحثوں کا ایک مقدمہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، تو قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیاتوں سے یاد رہا. ایک جملہ پھر میں آپ کے لیے ریوائیو پیچھے سے کر دوں اور بات کو آگے بڑھاؤں. اللہ نے یہ فرمایا کہ میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور اس آخرت پر کی طرف رجوع رکھتا ہے اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہے، جو آخرت اور خدا پر ملنے پر یقین رکھتا ہے، وہی ہماری نبی کی زندگی میں رہنما اصول پائے گا اور حضور کی سیرت کی طرف چلے گا. ایک بات اب آئیے، میں تھوڑی سی بات آگے عرض کروں. دیکھیں انسانی معاشرے میں اگر آپ توجہ کریں، جس طرح کا رویہ اور خلق اور اخلاق، اس کو ہم آگے پیش کریں گے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، ساری تاریخ انسانیت میں ایسا ملتا ہی نہیں، بے شمار. اب میں جلدی سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، وقت ہمارا بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. بے شمار رہنما اور مقتدا ہر دور میں آئے جنہوں نے انسانیت کی بڑی خدمت کی اور انسانیت کے لیے بڑے دستور انہوں نے چھوڑے. ان کی زندگی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں باتیں ہیں اور علم ہے، حضور کی زندگی میں باتیں ہیں، علم ہے اور عمل بھی ہے. سرکار کی زندگی ہے پاک، توجہ کیجئے گا میرے بھائیوں میری بہنوں، بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے رہنما آئے، بڑے بڑے مفکر آئے، بڑے بڑے علمی دانشور آئے، ان تمام میں ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو جو سب سے زیادہ فوقیت اور اہمیت ملی وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں وہ ہے جو آپ نے کہا اس پر عمل کیا، یعنی سراسر قول کے ساتھ عمل ہے. اور آپ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل آپ کی اپنی زندگی ہے، آپ کا بچپن ہے، آپ کی جوانی ہے، آپ کی زندگی میں گزارے ہوئے لمحات ہیں. اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اس موضوع کو آئندہ درس کے لیے چھوڑتے ہوئے کہ سیرت پر جب ہم بات کریں گے مزید. اب آپ دیکھیے کہ اسلام کے پاس، اسلام کے ابتدائی زمانے میں جب اسلام کی تعلیم عام ہو رہی تھی، اس زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوئے، ظاہر سی بات ہے اس وقت مسلمانوں کے پاس نہ پیسہ تھا نہ مال تھا نہ بڑی ریاست تھی، مکی زندگی کی بات کر رہا ہوں. اس وقت آپ ذرا اس دور کو دیکھ کر میں اور آپ روشنی اور رہنمائی لے سکتے ہیں. مکی زندگی آپ دیکھیے، بظاہر بڑی تنگ دستی ہے، وہاں پر معاملات بڑھائے بہت مشکل ہے. جو حضور پر ایمان لائے گا خطرہ مول لے گا. سارے کفار مشرکین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ 100 سے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے مکہ میں ایمان لایا، اور پھر وہ مدینہ منورہ کی طرف آئے. اور مدینہ منورہ کی ابتدائی زندگی کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا 11 ہجری میں، تو تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب لوگ مسلمان ہو گئے. اور دار اسلام میں وابستہ ہو گئے. جو حجت الوداع کے اندر جب میرے آقا نے خطبہ دیا تھا تو 125,000 سے زیادہ صحابہ کرام موجود تھے اور 1,000,000 مربع میل تک ریاست اسلام پھیل چکی تھی. مسلمانوں نے مکمل غلبہ ریاست پر یعنی کئی خطہ زمین پر کر لیا تھا. 1,000,000 کے قریب اس کے لگ بھگ گویا کہ یہ علاقہ مسلمانوں کے لیے زیر نگو ہو چکا تھا. لیکن آپ ذرا تھوڑا سے پیچھے آئیے میرے دوستو اور غور کیجیے آپ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دعوت اسلام دی تو کبھی غور کریں آپ جو لوگ ایمان لائے ایسی کیا چیز تھی کہ انہوں نے مال کو حیثیت نہیں دی, کاروبار کو حیثیت نہیں دی, اپنی جان کو حیثیت نہیں, کیونکہ حضور کے ساتھ ملنا اس وقت کاروبار خراب, کافر لوٹ لیں گے, در پہ ہو جائیں, سوشل بائیکاٹ کر دیں گے, توجہ ہے آپ کی. سرکار کے مشن کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو جان کے پیچھے پڑ جائیں گے. شاب ابی طالب کے اب آپ دیکھیں 3 سال کتنے کٹھن رہے. 3 سال تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کا بائیکاٹ کیا کفار نے اور مکہ مکرمہ سے باہر کیا اور کھلی گھاٹی کے اندر کھلے آسمان کے نیچے 3 سال سرکار نے گزارے. کتنے سال بولیے, سیرت پڑھی آپ, 3 سال. میری ماں سیدہ خدیجہ بھی اس وقت موجود تھی. 3 سال کھانے کو کچھ نہیں, پینے کو کچھ نہیں, دانے دانے کو روک دیا گیا اور کفار کی طرف سے اتنی سختی تھی کہ اگر مارکیٹ کے اندر کوئی چیز باہر سے بندہ لا کر بیچ رہا ہے اس کو پابندی تھی کہ وہ ڈائریکٹ مارکیٹ میں لائے گا اور کفار کے ہاتھ بیچے گا, مسلمانوں کے ہاتھ نہیں. اگر مسلمان لینا بھی چاہے تو 1 روپے کے 1,000 روپے لے گا. یعنی ایک چیز جو 1 روپے کی ہے مارکیٹ میں اگر کوئی مسلمان خریدے تو 1,000 میں. یعنی اتنا خطرناک بائیکاٹ تھا. اللہ اکبر. 3 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی میں گزارا اور پھر اس سال کے آخر میں جب وہ سال ختم ہو رہے تو سیدہ خدیجہ کا انتقال ہوا. جناب ابو طالب انتقال کر کے وہ عام الحزن کا وہ سال پھر قرار پایا. آپ پڑھتے ہیں سیرت کے اندر 7, 8, 9 سال یہ بڑے کٹھن مرحلے گزرے. لیکن آپ غور کریں یار, جو لوگ اسلام لائے وہ تو بزنس مین تھے, جو ایمان لائے وہ تو لاکھوں پتی تھے, جو ایمان لائے وہ تو اہل و عیال والے تھے, جو ایمان لائے وہ بڑے عزت و افتخار والے تھے, جو ایمان لائے بڑی مزید کی زندگی گزار رہے تھے. تو بھائی کوئی بندہ کسی کے مشن میں جب جڑتا ہے جب اس کا کوئی بینیفٹ ہوتا ہے, اور یہاں حضور کے ساتھ جڑنے میں جو بظاہر بینیفٹ ہے وہ تو لاس میں جا رہا ہے, کاروبار برباد ہو رہا ہے. توجہ ہے آپ کی, غور کریں, کاروبار برباد ہو رہا ہے, بچوں کے لالے پڑ رہے ہیں, اپنی جان کے لیے مشکل ہیں, یہ مشقتیں. لیکن پھر بھی 100 سے زیادہ لوگ دار اسلام میں داخل ہوئے, جس میں حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عبیدہ بن جراح, حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا مرتضیٰ, یہ لمبی صف ہے میرے دوستو رضوان اللہ علیہ اجمعین. علماء نے لکھا کہ ان کے ایمان لانے کی وجہ کیا بنی, جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا, جو آگے سے بات لے کر آئے, کیا ایسی چیز انہوں نے دیکھی تھی, کس چیز نے ان کو اٹریکٹ کیا تھا اور ایسا متاثر کر دیا تھا کہ اب انہیں اپنے بچے اتنے اچھے نہیں لگ رہے, اپنا سکون اتنا اچھا نہیں لگ رہا, توجہ ہے آپ کی, اپنا مال اتنا اچھا نہیں لگ رہا, اپنی عزت اتنی اچھی نہیں لگ رہی. وہ 2 چیزیں تھیں, یا تو وہ قرآن کی وجہ سے مسلمان ہوئے یا اخلاق مصطفیٰ کی وجہ سے, تیسری چیز کوئی نہیں تھی. میں یہیں پر موضوع کو چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں, اس پر صرف آپ غور کرتے رہیے گا اگلے مہینے تک کہ میں نے بات کیا کی آپ سے, اور لائبریریوں کا رخ کر کے سرکار کی سیرت کا مطالعہ شروع کر دیں, زندگی میں 4 چاند لگیں گے, رونق آ جائے گی. اور درس میں شریک ہوتے رہیے, پھر جو بقیہ باتیں ہم یہاں ڈسکس کرتے رہیں گے. لیکن اپنی زندگیاں موبائل اور پر ایسی گزارنے کے بجائے کچھ کتابیں اس میں ڈاؤن لوڈ کریں, سرکار کی سیرت کی, مدارج النبوت اتاریں شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, سیرت رسول لے کر آئے علامہ نور بخش توکلی علیہ رحمہ کی, اس کو ڈاؤن لوڈ کریں آپ, اور اس کو مطالعہ کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کیسی رہی. کیونکہ آپ ہی کی زندگی, ہم اپنی بے ڈھنگی زندگی کو اگر پرسکون کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک واحد حل ہے کہ وہ حضور کی زندگی مبارکہ. بات کو جلدی سے مکمل کرتے ہوئے میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں میرے دوستو. 2 ہی چیزیں تھیں لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی, ایک قرآن. قرآن کیوں؟ ایک تو قرآن کی عربی ایسی تھی کہ اہل عرب اس نظم کو دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے. ظاہر سی بات ہے کسی کے دل کو جیتنے کے لیے کلام کی بڑی اہمیت ہوتی. قرآن کو سن کر اس کی عربی, اس جو مادری زبان تھے انہوں نے کہا کہ جو بات کی جا رہی ہے نا اس پہرائے میں ان الفاظوں کے ساتھ آج تک کوئی بندہ نہیں کر سکا. وہ کہتے واقعی میں یہ کلام اللہ ہی کا ہو سکتا ہے, بندے میں قوت ہی نہیں ہے کہ ایسے مضمون کو ایسے الفاظ سے لے کر آئے.
کیونکہ وہ اہل زبان تھے, بڑے بڑے شعراء کو وہ جانتے تھے, بڑے بڑے فصیح لوگوں کو وہ جانتے تھے. وہ خانہ کعبہ کے اوپر اپنا ایک قصیدہ لکھ کر لگا دیتے تھے, خانہ کعبہ کے اوپر اپنا ایک قصیدہ میرے بھائیوں میری بہنوں لکھ کر, ایک غزل لکھ کر لگا دیتے تھے. اور چیلنج اس دور میں لوگوں کو نشائی زبان کا تھا کہ جو اچھے الفاظوں کے ساتھ اپنا معافی ضمیر بیان کرے اس کی لوگ عزت کرتے. توجہ ہے؟ تو وہ قصیدہ لکھ کر خانہ کعبہ کے دروازے پر, خانہ کعبہ سب سے عزت کی جگہ تھی, وہ اس کو بھی مانتے تھے, لگا دیتے. اور چیلنج ہوتا تھا کہ جائیں اس کے مقابلے کا کوئی کلام لکھ کر لے آئیں. صحابہ حضور کے پاس آئے بڑے زمانے کے بعد, کہ لگے کافر چیلنج کرتے رہتے ہیں یا رسول اللہ, تو کچھ ہم نہ لکھ دیں. سرکار نے فرما جاؤ ایک آیت لکھ کر کعبے پر ٹنگا دو اور کہنا اس کا دوسرا مصرع لے آؤ, انا آتینا کل کوثر. اس میں کیا کمال ہے, جو اہل زبان نے اس پر تبصرہ کیا اس کو پڑھنے کے لیے بندے کو برسوں فن حاصل کرنا پڑتا, پھر جا کر اس کی وہ ساری تعریف سمجھ میں آتی اور فساد و بلاغت کے وہ قرینے نظر آتے ہیں. انا آتینا کل کوثر, بس اس کو واقعے کے طور پر ہم سن لیتے ہیں برکت کے لیے, بس اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے. انا آتینا کل کوثر لکھ دیا گیا. اب ہر بندہ اپنا اپنا قصیدہ اتار کے نیچے رکھتا تھا, کیونکہ جو بات کہی گئی وہ اپنی جگہ پر, لیکن جس الفاظ کا انتخاب ہوا, جس ترتیب کا انتخاب ہوا, جو لفظ استعمال کیے گئے وہ اہل عرب کے لیے بالکل نئے تھے.
اور تعجب کی بات, وہ مسلمانوں کو ہی چیلنج کر گئے, کہنے کا ہم سے تو نہیں بنتا لیکن ہم دعوے سے کہتے ہیں تم بھی دوسرا نہیں بنا سکتے. جب حضور کے پاس آئے حضور نے فرمایا دوسرا نہیں اس کا تو تیسرا بھی ہمارے پاس. فرمایا انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانک والابتر.
تو قرآن کی یہ نظم, جب حضور قرآن پڑھتے تھے تو قرآن کے کلمات, ایک تو حضور کا پڑھنا, جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھے تو فضا معلق ہو جاتی تھی, پرندے فضا میں رک جاتے تھے. تو جب لحن داؤد ایسا ہے جو خلیفۃ اللہ ہے تو لحن حبیب اللہ کیسا ہوگا. وہ پڑھے زبور تو زبور کے کلمات کی یہ تاثیر ہے تو قرآن کے کلمات کی تاثیر کیسی ہوگی. تو حضور جب قرآن پڑھتے تھے اور آواز جب فضا کے اندر گونجتی تھی میرے بھائیوں, تو سیرت کی ساری کتاب موجود ہے. ابو جہل جیسا کٹر کافر, ابو لہب جیسا کٹر کافر بستر پر سو نہیں سکتا تھا, کیونکہ وہ زبانوں کی قدر کرنے والے تھے, زبانوں کے رسیہ تھے اور بڑے حریص تھے. جب ان کے کانوں میں کلمات آتے, ایک تو آواز حضور کی اور دوسرا کلمات قرآن کے, وہ اپنے بستروں سے ایسے اٹھتے جس طرح کہ ان کے گردن میں کسی نے پھندا ڈال کر گھسیٹ رہا ہے, اور آہستہ آہستہ وہ چلتے چلے آ رہے ہیں ہوش نہیں, اور حضور کی دیوار کے پاس سر لگا کر وہ کلام کو سن رہے ہیں سن رہے ہیں سن رہے ہیں سن رہے ہیں سن رہے ہیں. جب حضور نے تلاوت موقوف کی اور جب لوٹ کر نکلے تو ایک دیوار کی طرف سے ہی آیا, ادھر سے آیا, دونوں آمنے سامنے آ گئے, تو کدھر آیا تھا تو کدھر آیا تھا. اب یہ بحث ہوئی, انہوں نے کہا جناب ہم تو ان کو برا بولتے ہیں لیکن آج ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر کلام سن رہے ہیں, دونوں وعدے کرتے آئندہ کل تو نہیں آنا میں بھی نہیں آؤں گا. جیسی حضور رات پر تلاوت شروع کرتے پھر یہ بستروں سے اٹھ کر آیا.
تو میرے دوستو تلاوت قرآن بہت عزیز اور محبوب ہے, اور آج بھی قرآن پاک کی تلاوت کر دی جائے تو دل پر پڑے ہوئے پتھر جو ہے وہ روئی کی طرح نرم ہو جاتے ہیں. غموں کو اگر ڈھالنا ہو اور ٹینشن کو اگر ریلیز کرنا ہو تو بندہ قرآن اٹھائے. مجھے ایک بندہ کہنے کا کتنا پڑھے, میں نے کہا پڑھنے کی بات ہے, یہ کیا پوچھ رہا. ہمارے وہاں ایک مصیبت یہ ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ پڑھیں قرآن تو پہلے پوچھتا کتنا پڑھے. ہم نے کہا کتنا پڑھے کا کیا مانا ہے, جہاں تجھے تسلی ہو چھوڑ دے. یہ کیا بات ہے کتنا پڑھے, یہ اللہ کا کلام ہے. جو تو پڑھنا شروع کرے گا ایک مرحلہ ایسے آئے گا کہ تجھے لگے گا کہ تُو نے شرابن تہورا پی لے گی, دماغ تیرا مطمئن ہے, سارا ٹینشن ریلیز ہو گیا, ساری شیطنت ساری بری نظر ساری شیاطین تیرے اندر سے دفع ہو گئے اور تو بالکل فرشتہ صفت ہو گیا, اور یہ بالکل تو اپنے سامنے محسوس کرے گا. خوشبو وہ ہے جو بندہ سونگ کر دیکھے, شہد وہ ہے جو بندہ چکھ کر دیکھے. اٹھائیے قرآن پاک اور آپ اس کی تلاوت کریں, آپ کے سامنے سارا مضمون واضح ہو جائے گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, میں بات کو اختتام کی طرف لے آیا, قبول کرنے کے لیے دو ہی چیزیں تھیں, یا تو قرآن مجید نے لوگوں کو مجبور کیا,
یعنی علمی اعتبار سے ان کی ضرورت بنا کہ وہ آئے دین کی طرف, دوسرا اخلاق مصطفیٰ تھا. سرکار کا کردار,
سرکار کا عمل ایسا تھا. انہوں نے کہا ہم نے ایسا انسان نہیں دیکھا جس میں اتنا لحاظ ہے, اتنا مروت ہے, اتنی دانائی ہے, اتنی امانت ہے, اتنی سچائی ہے. اب آئیے میں اس پر ایک بات آپ کے سامنے بخاری شریف سے پڑھتا ہوں جو میری ماں کا خطبہ تھا. جب سرکار دو عالم نے اعلان نبوت کیا, میری ماں ذرا توجہ سے سنیں, اور سرکار دو عالم پر جب پہلی وحی اتری اور سرکار گھر کے اندر تشریف لائے تو قرآن کا رعب اتنا تھا, میرے بچے سنیں, میرے بھائی سنیں, کیونکہ قرآن کے الفاظ اور معنی ظاہر سی بات ہے کوئی خطرناک بات یا کوئی اہم بات ہم سنیں تو ہمارا دل کانپنے لگتا ہے. وہ بات جو ہماری بساط سے زیادہ ہو, وہ بات جو ہماری عظمت سے زیادہ ہو ہم اگر سن لیں. اب آپ دیکھیں کل کی بات تھی کہ سیالکوٹ پر بھارت کے جنونی غنڈے لگاتار بمباری کر, میں راستے میں تھا, ساری رات ہم دعا کرتے رہے کہ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور افواج پاکستان کو اللہ سلامتی دے جو کل ان کے دانت کھٹے کیے ہیں, وہ تھک گئے اپنی لاش اٹھاتے اٹھاتے, وہ گھس کے مارنا اور آ کر مارنا. میں نے کہا تم فلمی دنیا کے ہو پاگلوں, تم اسی میں غرق رہو گے, تمہارا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. کل سیالکوٹ کی طرف, چونڈا کی طرف جو ایک بڑی گویا کہ اقدام بھارت کرنا چاہ رہا تھا, اور کل رات بڑی خبریں سامنے آئی اور افواج پاکستان نے جس جرت کے ساتھ جو ہے کہ وہ معاملہ کیا. تو میں صرف یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب کوئی ایسی اہم بات جو بڑے ہماری برداشت سے باہر کی ہو وہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارے بدن ٹھنڈا پڑنے لگ جاتا, بندہ گھبرا جاتا. توجہ ہے آپ کی, غور کیجیے آپ. تو قرآن جو اللہ کا کلام ہے, اور اللہ کا کلام میرے بچے سننا, سارے رازوں کا راز ہے. کسی بچے کو اگر یہ کہہ دیا جائے جو تو نے غلط کام کیا تھا نا, کل ٹیچر کو خبر ہو گئی ہے تو کلاس میں جا, وہ رات کو اس کو بخار آ جائے گا. توجہ ہے آپ. بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں نا, بڑے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, خیانت کرتے ہیں, ان پر اثر نہیں ہوتا. بچے تو بڑے پارسا ہوتے ہیں, وہ بخار آنا ہی ان کی پارسائی کی دلیل ہوتا ہے, پریشان ہو جاتے ہیں. سچے ہوتے ہیں نا, بڑے ہو کر بندہ چور بنتا ہے, لوگوں کے لاکھوں روپے کھا جاتے ہیں, 300-300 ارب روپے کا کرپشن کر کے. پھر وہ ایک لاٹھی لے کر, میں گزشتہ دنوں اسلام آباد گیا, ایک بندہ ہے جس کا بڑا نام چلتا ہے ٹی وی پر, 300 ارب روپے کھائے اس نے ڈاکٹر نے. میں نے اس کو دیکھا, وہ کنٹینر میں ہمارے ساتھ چھڑی پکڑ گیا, اور جیسے دروازے کے اندر پلین کے اندر اس نے قدم رکھا, اس کی سیٹ ہماری سیٹ ساتھ تھی, اس نے اپنی سٹک کو ایسا فولڈ کر کے رکھا اور ایسا فٹافٹ بیٹھا جیسا 18 سال کا لڑکا ہے. تو ایسی بناوٹ کہ جج صاحب ہماری ٹانگیں دکھ رہی ہیں, ہم بیمار ہو گئے, اسپتال میں جانے کے ساتھ ایمرجنسی کے اندر بھرتی ہو گئے. لیکن میں نے کہا اللہ کی بارگاہ میں اللہ رحم فرمائے, تنقید نہیں کر رہے, بلکہ اس پر ہم یہی کہیں گے کہ الحمدللہ الذی عافانی من مبتلا کبھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اب آپ دیکھیے, ایک بات جو ہماری طاقت سے زیادہ ہو ہم اس کو سن کر گھبرا جاتے ہیں, تو ایک کلام جو اللہ کا ہو, کائنات کے پوشیدہ راز اس کے اندر ہو, اور اللہ وہ نبی پاک کے سینے پر اتارے, اور اللہ یہ کہے سورہ مزمل میں کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, اے نبی مکرم ہم آپ پر بہت بھاری کلام اتار رہے ہیں. بھاری سے مراد کیا ہے کہ اس میں پیغام اتنا بھاری ہے, باتیں اتنی سچی اس کے اندر ہیں راز کی, کہ اس کو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا. اب سرکار کے سینے پہ, میرے دوستوں بزرگوں ذرا سنیے, جب وہ قرآن اترا تو ظاہر سی بات ہے کہ بدن کے اوپر تھوڑی کپ کپی آئی, چہرہ سرخی مائل ہوا, یہ بھی معجزہ تھا کہ جو کلام پہاڑ پر اترے اور پہاڑ پھٹ جائے, سینہ مصطفیٰ پر اترے اور بدن سلامت رہے. مجھ سے کہنے لگے کپ کپی کیوں آئی, میں نے کہا پتا چلے رب کا کلام ہے. بدن کیوں سلامت رہا, تاکہ پتا چلے مصطفیٰ تیرے جیسے نہیں ہے. میں نے کہا کپ کپی اس لیے آئی تاکہ پتا چلے کلام اللہ کا ہے, اور بدن سلامت اس لیے رہا تاکہ پتا چلے کہ مصطفیٰ بے نظیر و بے مثال ہے. اب میرے دوستوں میری مائیں سنیں, جب سرکار گھر تشریف لائے میرے آقا کی زندگی کیسے تھی, ابھی پہلی وحی اتری ہے اور سرکار کی زندگی مبارکہ کیسی گزری ہے. میرے دوستوں بزرگوں عمل کے طور پر جو ہم سن رہے ہیں اس پہ سبحان اللہ بھی کہیں, عظمت بھی کہیں, اور اپنی زندگیوں کے اندر اس نور کو لے کر آئیں جو حضور نے اپنی زندگی میں رکھا تھا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ میری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہا, سیدہ خدیجہ پاک کو جانتے ہو تو منہ ہلا کر کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپ کا لقب مبارک تھا طاہرہ. زمانے جاہلیت میں عورتوں کی عزت نہیں تھی, لیکن سارے جاہلیت کے معاشرے میں جس کو طاہرہ پاکیزہ کہا گیا وہ میری ماں سیدہ خدیجہ تھی. اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں, سرکار دو عالم کے دامن سے جو جو وابستہ ہوا سب طاہرہ ہوئے, عرب نے سب سے پہلے میرے آقا کی ماں آمنہ کو طاہرہ کہا. سرکار جن سے آئے وہ بھی طاہرہ, بولو نا سبحان اللہ. سرکار جن سے آئے وہ بھی طاہرہ, حضور کے حبالہ اخ میں جو زوجہ آئیں وہ بھی طاہرہ, ان سے جو حضور کی زہرا آئی وہ بھی طاہرہ, اور ان کی نواسی نفیسہ آئی وہ بھی طاہرہ.
میں کل پڑھ رہا تھا سیدہ نفیسہ پاک کا لقب مبارکہ بھی طاہرہ تھا, تو میں نے کہا دیکھیں یہ طہارت و پاکیزگی کیسے دوام پر ہے.
سیدہ آمنہ طاہرہ, سیدہ ختیجہ طاہرہ, سیدہ زہرا پاک طاہرہ, سیدہ نفیسہ بنت حسن انوار طاہرہ. تو یہ پاکیزگی کا سلسلہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. سیدہ ختیجہ پاک کے پاس جب سرکار تشریف لائے اور میری مائیں سنے میرے بھائی کہ سرکار کا عمل مبارک, فرمایا زملونی زملونی, ختیجہ مجھے ٹھنڈ سی محسوس ہو رہی ہے, مجھ پر کمبل ڈالو اور مجھے کمبل میں لپٹو. زملونی زملونی, مجھے کمبل میں لپٹو. فزملہو, بخاری میں آپ نے کمبل ڈالا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم, حتی ذہب عنہ الرعب, یہاں تک کہ وہ کیفیت جو تھی وہ کم ہو گئی. فقال لختیجہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ختیجہ سے جو جملہ کہا تو سیدہ ختیجہ کو ساری کیفیت بتائی. وہ جملہ تھوڑا حذف کرتا ہوں ورنہ اس کی تشریح میں ٹائم لگے گا. یعنی بتایا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا, تو سیدہ ختیجہ نے کیا کہا حضور سے, فرما کلا, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو ضائع کرے. فرما کلا واللہ ما یحزیک اللہ ابدا, ہرگز نہیں ہو سکتا, اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا.
اور یہ تکلیف اور مشقت جو محسوس ہو رہی ہے, سیدہ ختیجہ تسلی دے رہی ہیں, 15 سال حضور کے ساتھ ہو گئے, 40 سال کی عمر میں حضور کے نکاح میں آئی ہیں, اس وقت حضور کی عمر 25 سال ہے, آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی آ رہی ہے, 15 سال کا ذر گزر گیا, آج سیدہ ختیجہ کی عمر 55 سال ہے, سرکار کی عمر مبارک 40 سال ہے, 15 سال جو حضور کو اکیلے میں دیکھا اور حضور کی زندگی مبارکہ کا معائنہ کیا. وہ سیدہ ختیجہ تو دو شوہروں سے بیوہ تھی اور مکہ کی سب سے بڑی تاجرہ تھی, طاہرہ تھی, عفیفہ تھی, عرب کے لوگ نظریں جھکا کر ان کا نام لیتے, خود انہوں نے سرکار کا انتخاب کیا اور سرکار کی طرف خود آپ نے خود دعوت بھیجی اور سرکار کے چچا سے کہا کہ میں آپ کے بھتیجے سے نکاح چاہتی ہوں. یہ ساری چیزیں ایک تجربہ کار خاتون تھی اور سرکار کی ادائے مبارکہ میں ان کو نبوت کی نور نظر آ رہے تھے. اور آپ جب دامن مصطفیٰ اور حبالہ مصطفیٰ میں آئی, 15 سال سرکار سے خلوت کی زندگی گزاری, اور جس وقت وہ راز کھلا, سرکار وہی لے کر آئے اور زبان سے نبوت کا اعلان کیا, جب تک حضور نے زبان سے خود کو نبی نہیں کہا تو انہوں نے بھی زبان سے صفات بیان نہیں کیے. حضور خاموش رہے, یہ بھی خاموش معائنہ کرتی رہی. جیسی حضور نے اعلان نبوت کیا تو سرکار کو تسلی دیتے ہوئے سب سے پہلا خطبہ حضور کی سیرت مبارکہ پر میری اور آپ کی ماں سیدہ ختیجہ الکبریٰ نے پڑھا اور کیا جملہ کہا, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, کیوں, انک لتصل الرحمہ, آپ تو رشتوں کو جوڑنے والے ہیں, آپ تو وہ مروت اور باخلاق ہیں. انسان کپڑوں سے انسان نہیں بنتا, کھانے سے انسان نہیں بنتا, چہرے سے انسان نہیں بنتا, رویے سے انسان بنتا. فرمایا آپ کا رویہ یہ ہے کہ انک لتصل الرحمہ, آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں. وتحمل الکلا, اور آپ تھوڑوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. وتکسب المعدوما, اور وہ لوگ جن کا کوئی سرپرست کوئی والی و ناصر نہ ہو ان کو کما کر کھلانے والے ہیں. وتقر الضیفا, اور مہمان نوازی کرنے والے ہیں, مہمان نوازی لوگوں کو عزت دینے والے, لوگوں کے ساتھ مروت کرنے والے. وتعین علی نواب الحق, اور آپ انسان کے دستور انسانیت کے دستور کے وہ مقتدا ہیں کہ اگر اس عرب کے معاشرے میں ایک تنہا آدمی اکیلا بھی سنگل آدمی حق بات کرے اور 1000 اس کے خلاف ہو تو آپ لوگوں کے جھٹوں پر فیصلہ نہیں کرتے, اچھائی کا فیصلہ نظریے پر کرتے ہیں. وہ تعین علی نوائب الحق کے, آپ اس حق کی بات کرنے والے کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جس کے اندر یہ شان ہو خدا انہیں ضائع نہیں کرتا, اپنے بندوں کا مقتدا بناتا.
بولیے سبحان اللہ.
تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اسوہ حسنہ اس لیے ہے.
تو لہذا یہ چند چیزیں انک لتصل الرحمہ رشتوں کو جوڑنا یہ ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے. وتحمل الکلہ کمزور لوگوں کا مددگار بننا چاہیے. یہ نہ ہو ہمارے وہاں معیار اور ہے, ظالم ہو تو اس کو حاجی صاحب کہتے ہیں. میں لفظ حاجی کا مذاق نہیں اڑا رہا, ایک بات میں کر رہا ہوں, یہ تو بڑا مقدس لفظ ہے لیکن ہمارے وہاں یہ چاپلوسی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. دو نمبر آدمی ہے, غلط آدمی ہے, اس کو حاجی صاحب کہیں گے. صحیح آدمی ہے, غریب ہے, پتلی گردن ہے, اس کو بھگائیں گے. توجہ ہے, ہمارے وہاں عزت کا معیار بھی ہے کہ بہت بڑی گاڑی سے اترے, وہ بہت اعلی لباس وہ پہنے. حضور کی سیرت میں یہ نہیں ہے. حاتم تائی کی بیٹی جب گرفتار ہوئی, قبیلہ طے کی جب گرفتار ہوئی, اس کا بھائی بھاگ گیا. بھائی بھاگا, اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہیں, اور بادشاہ جب کسی کو پکڑ لیتے ہیں تو اس کی گردن مارتے ہیں. جب حاتم تائی کی بیٹی میری بہنیں سنے, میری بھائی سنے, گرفتار ہو کر آئی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف لا رہے ہیں باہر, اس کو باندی بنا کر, کیونکہ قیدی ہے نا, قیدی بنا کر زنجیروں میں رکھا گیا ہے, بال کھلے ہوئے, وہ بیٹھی ہوئی زمین پر. سرکار قریب سے گزرے, ایک صحابی کہنے لگے, حضور وہ آپ حاتم کو جانتے؟ سرکار نے فرمایا, ہاں وہ تو بڑا سخی آدمی تھا, مسلمان نہیں تھا وہ, لیکن حضور نے کیا کہا, سخی آدمی تھا, انسانیوں کے خیر خواہ. کہ یہ لڑکی آپ دیکھ رہے ہیں حضور؟ کہاں, کہ یہ اس کی بیٹی ہے. سرکار رک گئے, سرکار رک گئے. اب دیکھو باندی بنا کر آئی, سرکار نے اپنی چادر مبارک اتار کر اس کے سر پر رکھی اور کہا, اس کی بیڑیاں کھولو, اس کا باپ بڑا سخی تھا. یہ ادا دیکھ کر اس نے کھڑے ہو کر کلمہ شہادت پڑھ لیا اور اپنے بھائی کو خبر بھیجی. اس نے کہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نہیں ہے, یہ تو مقتدا ہے. بادشاہ تو اپنی ناک پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتے, یہ تو خدا کے وہ محبوب بندے ہیں جن سے انسان بھی محبت کرتا ہے, پتھر بھی محبت کرتا ہے, کائنات کی ہر چیز محبت کرتا ہے. عزت دینے والی چیز. یہ معاف کرنا, معافی دینا بڑا عمل ہے, اور جس سے معافی مانگی جائے نا یار, وہ معافی لینے میں بھی ذرا جلدی کرے, ٹھیک ہے نا, معاف کرنے میں بھی جلدی کرے, معافی مانگنے میں بھی جلدی ہو, معاف کرنے میں بھی جلدی ہو. میرے دوستو, نجد کا علاقہ یمامہ, جہاں وہ خبیث پیدا ہوا تھا جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا, اس علاقے سے ہمیشہ مسلمانوں کی مڑ بھیڑ رہتی تھی. اس علاقے کا حاکل سمالہ, سرکار نے اس علاقے کی طرف لشکر بھیجا, فرمایا جاؤ اور وہاں خبر لو. راستے میں یہ حاکم پکڑا گیا ان کا, اس قبیلے کا, مسلمان گرفتار کر کے لے آئے, باندھ دیا اس کو مسجد نبوی کے قریب. سرکار جیسی تشریف لائے, سرکار نے دیکھا تھا تو وہ حاکم, اور حاکم تو کر و فر والا یعنی بادشاہ تھا علاقے کا. تو حضور نے فرمانا ہے, اس کے ہاتھ میں بیڑی اچھی نہیں لگتی, کھولو اس کی بیڑی. بیڑیا باندھ کے رکھا, حالانکہ وہ دشمن, حالانکہ عرب میں یہ رواج ہی نہیں, پکڑا جائے بندے کو مار دیں, لیکن حضور نے اس کے رتبے کا لحاظ کیا کہ ہے دشمن, اس لیے کہتے ہیں دشمنی بھی کسی بندہ غیرت مند آدمی سے کرے, نیچ سے دشمنی نہ کرے. نیچ سے دشمنی کرو گے, دشمنی تم سے ہوگی, وہ تمہاری بیٹی کے لیے بھی بات کرے گا, تمہارے بیٹے کے لیے بات کرے گا. کسی خاندانی سے دشمنی کرو گے نا, وہ تم سے دشمنی کرے گا لیکن تمہاری بیٹی کے سر پر چادر ڈالے گا جیسے محمد رسول اللہ نے ڈالی. اس لیے کہہ رہے دشمنی بھی پھر غیرت مندوں کے ساتھ ہی مزہ کرتی ہے. نیچ آدمی تو نیچ ہی ہوتا ہے, نہ اس سے عزت مزہ کرتی ہے, نہ اس سے غیرت مزہ کرتی ہے. نیچ تو وہ ہے کہ جس سے اختلاف کر جائیں تو اس کے بچوں پر تہمت لگاتے, اس کے خاندان پر تہمت لگاتے, اس کی عزت کی چادر کو داغ داغ کر دیں, یعنی اس وہم کو پورا پھیلا دیں. اور سچے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ دشمنی جس سے ہے, کہتے ہیں نا دشمن پہ پھر دشمن بھی بندہ پھر دل والا رکھے, کہ جو دشمنی کو دشمنی کے درجے پر رکھے اور دشمنی کے رتبے کو گرنے نہ دے. اب آپ غور کیجئے, جب اس کو گرفتار کر کے لایا گیا تھا تو وہ بادشاہ, ہاتھوں میں بیڑیاں تھی, سرکار نے فرمایا کھولو بیڑیاں, کھول دی گئی, فرمایا آزاد کرو اس کو. صحابہ حیران, فرمایا ٹھیک ہے آزاد کر دیا. آزاد کر دیا, لوگ یہ تھے کہ جناب کوئی پکڑا جائے تو مار دیا جاتا, اگر ہم اس کے وہاں پکڑے جاتے تو ہمارا حال کیا ہوتا. آزاد کر دیا, وہ گھر نہیں گیا, جنگل میں گیا, ایک باغ میں جا کر غسل کی, غسل کر کے دوبارہ لوٹ کر آیا, سرکار کی مسجد میں کھڑے ہو کر کہنے لگا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ نے مجھے گرفتاری سے آزاد نہیں اپنے عشق میں گرفتار کیا. اتنی عزت انسانیت کو کوئی انسان دیتا ہے؟ اتنا لحاظ رتبوں کا کوئی کرتا ہے؟ اتنا پاس کسی کے درجے کا کوئی رکھتا ہے؟ ہر بندہ اگلے کو پیسے میں تولتا ہے, لیکن یہ محمد رسول اللہ ہے جو لوگوں کو مرتبے اور حیثیت کے ساتھ عزت دیتا ہے.
اسلام قبول کیا انہوں نے. اور وہ تھے کہ پورے مکہ کے اندر گندم یمامہ کے مقام سے آتا تھا, یمامہ کے مقام سے گندم آتا.
وہ پاکستان نے کس کو چھوڑا, وہ بڑے بڑے موچھے والا کیا تھا وہ, ان کا جو پائلٹ گرایا تھا,
ہاں وہی نندن. دیکھیے لوگ اس پہ بھی چیخے کہ کیوں چھوڑا. میں نے کہا وہ تو مودی جیسا نیچ تھا جو سمجھ نہیں پایا, وہ تو مودی جیسا نیچ تھا جو سمجھ نہیں پایا. لیکن ریاست پاکستان نے کام بڑا غیرت کا کیا, توجہ ہے, کہتے گھس کے ماریں گے. میں نے کہا بچوں پر اگر فوج نہیں آتی تو بچے اس کے نوچ نوچ کے اس کے بدن کا گوشت نکال دیتے. لیکن فوج نے اس کو لایا, اس کو دیا, اس کو چائے, اس نے چائے کا کپ پکڑ کر افواج پاکستان کو سلام کیا اور اس کو پھر رخصت کر دیا گیا. کچھ لوگ اس پر بھی شور کرنے لگے کیوں چھوڑ دیا. میں نے کہا کبھی کوئی سیاست کے طریقے بھی ہوتے ہیں. اب دیکھیں سرکار نے اس کو چھوڑ دیا, پکڑ لیا تھا, توجہ ہے, پکڑا گیا, چھوڑ دیا, چھوڑا تو وہ اسلام قبول کر گیا, توجہ ہے. اب اس نے اگر رویہ درست نہ دیا تو ہم کیا کریں, لیکن ہم تو اپنا رویہ رسول اللہ کے مطابق رکھیں گے, توجہ ہے آپ کی, تاکہ 25 کروڑ کے قریب جو مسلمان وہاں بستے ہیں ان کی دل جوئی کی جائے. میرے دوستو اب مدینے مکے کے اندر جو اناج آتا تھا وہ یمامہ کے مقام سے آتا تھا, اور حضرت سمانہ جو ہیں وہ یمامہ کے حاکم تھے, انہوں نے گندم روک دیا. انہوں نے کہا کوئی گندم نہیں, تم ہمارے نبی کے خلاف ہے, تمہیں گندم دیا جائے. ایسی مستی لگی ہوئی ہے مکہ میں, لوگ دانے دانے کے محتاج ہو گئے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے شعب ابی طالب کے اندر مسلمانوں کو دانا دانا روکا تھا. انہوں نے کہا یار ہاتھ پاؤں جوڑتے ہیں, جتنا اوپر پیسہ لینا لے لو اور گندم دے دو. انہوں نے کہا سونا بھی دو گے تب بھی نہیں دوں گا, ایک شرط پر دوں گا جب میرا نبی کہے گا. کون اپنا مال نہیں بیچتا, لوگ تو قادیانیوں سے پیسہ لیتے ہیں, قادیانی کو مال بیچتے, کہ جی پیسہ بہت ملتا ہے اور نام رسول اللہ کا, اللہ اکبر. شرم و حیا کچھ نہیں, غیرت کچھ نہیں, کوئی ایمانیات کا کوئی درجہ نہیں, کوئی عمرہ نہیں چھوٹتا, کوئی حج نہیں چھوٹتا, لیکن غیرت اور حمیت کچھ نہیں. جو رسول اللہ اور اسلام کے خلاف 24 گھنٹہ گویا کہ عیب جوئیاں اور اپنے تمام معاملات کر رہے ہوں, بندہ ان کے مال کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے میرے دوستوں جتنے درجے میں ہم کر سکیں. مکہ کے لوگ جب دانے دانے کو ترس گئے, انہوں نے مدینہ حضور کو خبر دی کہ یہ اپنے غلام سمالہ کو بتائیں, ہم تو ایسی غیر زی ذرا, ہمارے وہاں تو فصلیں بھی نہیں ہوتی ہیں, اور ایسی جگہ پر اگر گندم نہیں آیا ہمارے بچے بھوک کے مر جائیں گے. سرکار نے ڈانٹ کر کہا کہ گندم کیوں روکا تم نے, پہنچاؤ گندم. سرکار نے گندم پہنچائی. یہ حضور کے اخلاق ہیں, بولو سبحان اللہ. اس درجے کے اندر اب میں بات کو ختم کرتے ہوئے حضرت مولا امام حسن, کیونکہ حضور کے رویے کو بیان کرنے والے چند لوگ ہیں, 3-4 لوگ ہیں جنہوں نے حضور کے شمائل کو بیان کیا, ان میں سب سے بڑا نام حضرت مولا علی کا ہے رضی اللہ. اب آپ دیکھیں جہاں سیدہ ام معبد نے حضور کا حلیہ بیان کیا, وہاں سیدنا علی نے بیان کیا. سرکار کے شمائل یعنی سرکار کی شکل و صورت اور بدن مبارک اور خد و خال اور عادتوں کو امام ترمذی نے شمائل میں نقل کیا ہے. شمائل جامع ترمذی کے ساتھ لگا ہوا ہے پورا, ٹھیک ہے. حضور کیسے دکھتے تھے, کیا رویہ تھا, اس میں چند صحابہ ہیں جن میں حضرت علی کا نام بہت بڑا ہے. حضرت علی کے وہ جملے جو قاضی عاد نقل کیے, کسی نے پوچھا حضور کیسے دکھتے تھے, فرمایا حضور کو جب کوئی پہلی دفعہ دیکھتا تو ڈر جاتا تھا, یعنی اتنا روب تھا ذات کا اللہ, اور فرمایا جب قدموں میں بیٹھتا تو پھر شہد سے زیادہ میٹھا لگتا اس, پھر حضور ہی کا ہو جاتا. آج میں مولا امام حسن سے اب عمل کے لیے کہ میری اور آپ کی زندگی میں یہ چیز آنی چاہیے, ہم درس کو ختم کرتے ہوئے یہ آخری روایت پڑھنا چاہ رہے ہیں. اور ہم نے آج کے درس میں صرف اختصاراً ایک مقدمہ تھا, پہلا درس تھا, تو اس میں ہم نے سیرت کا کچھ مفہوم, کچھ اس کے حوالے, کچھ اس کا مقصد, کچھ اس کی لفظی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے, تاکہ یہ بات پختگی اور علمی کے معیار کے اندر ہمیں سیرت کا مکمل قانون دستور علمی فکری روحانی حبی ہر طریقے سے ہمارے ذہنوں کے اندر آ جائے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت امام ترمذی لے رہے ہیں, وہ ان حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت حسن ابن علی مولا مرتضیٰ کے شہزادے امام حسن کہتے, قال حسین, فرماتے ہیں کہ میرے بھائی امام حسین نے سال تو ابھی میرے والد حضرت علی سے پوچھا, ان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جلسائہ, کہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے والد سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ پوچھا کہ حضور اپنے ہم مجلس لوگوں میں اخلاق کے بارے میں کیسے پیش آتے تھے. امام حسن کہتے ہیں میرے بھائی حسین نے رضی اللہ تعالیٰ منہ ہلا کر کہیے, رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور اپنے محفل میں اپنے گیدرنگ کے اندر لوگوں کے ساتھ جو ملتے جلتے تھے تو سرکار کا رویہ کیسے تھا، حضور کی سیرت کیسی تھی، ذرا توجہ کرنا، اور یہ سننا ہے عمل کے لیے. جتنی میری بہنیں میرے بھائی جو نیٹ پر سن رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، جو استاذ لوگ ہیں وہ تو ہمارے لیے دعا کریں ہمیں عمل کی توفیق ہو، جو ہم جیسے لوگ ہیں وہ درس کو سنیں تاکہ اس پر وہ عمل کریں، اور اللہ اس پر ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق دے. کیونکہ اس وقت بھٹکتی بھی انسان، اس وقت بھی جو لوگ درندگی کی زندگی گزار رہے تھے وہ قوموں کے مقتدا بنے حضور کی سیرت کی وجہ سے. آج بھی انسان بالکل جانوروں کے مانند ہو گیا ہے، نہ وہ گھر میں اچھا شوہر ہے، نہ گھر میں اچھا بھائی ہے، نہ اچھا پڑوسی ہے، نہ اچھا دوست ہے، نہ اچھا بیچنے والا ہے، نہ اچھا خریدنے والا ہے، نہ اچھا راستے پر چلنے والا ہے، نہ راستے پر بیٹھنے والا ہے. ایسی درندگی والی زندگی ہے، اللہ اکبر، بد اخلاقی والی، داڑیاں گز گز کی ہماری ہے، ٹوپیاں بڑی اونچی ہماری ہیں، نمازیں کوئی ہماری نہیں چھوڑتی، پگڑیاں ہماری بہت اچھی ہے لیکن جب ہم گاڑی چلائیں تو لوگ سمجھ جائیں کہ اس کی نمازیں کیسی ہوں گی، جب ہم بات کریں لوگ سمجھ جائیں اس کی نمازیں کیسی ہوں گی، ہم جب کسی سے ملیں تو لوگ سمجھ جائیں نمازیں کیسی ہوں گی، ہم جب ہمارا رویہ دیکھیں تو میرے دوستو یہ رویہ ہماری نمازوں کو ظاہر کرے گا، ایمان کو ظاہر کرے گا. اللہ میرے اور آپ کے دل کو نرم کرے، اور جس مقصد کے لیے درس نظام مصطفیٰ ان بزرگوں نے رکھا ہے اس سے ہم اپنا سبق لائیں. اس حدیث پاک کے اندر جو امام حسن نے، مولا مرتضیٰ نے حضور کی پوری زندگی کا نقشہ کھینچا ہے، ذرا سماعت فرمائیں. فقال، حضرت مولا مرتضیٰ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر سہل الخلق لین الجانب. فرمایا حضور اپنے ہم مجلسوں کے ساتھ کیسے تھے؟ فرما ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش رو رہے، یعنی سرکار کا چہرہ مسکراتا رہتا تھا، چہرے پر تازگی رہتی تھی. سہل الخلق، نرم خو تھے، نرم بات فرماتے تھے، تسلی کی بات کرتے تھے، اور لین الجانب، اور نرم مزاج تھے. آگے فرما لیس بفظ ولا غلیظ، نہ آپ بدخلق تھے نہ دشت مزاج تھے، یعنی جھڑک دینا، بگا دینا، گالی دے دینا، سخت رویہ کرنا، فرما حضور ایسے نہیں تھے. ولا سخاب، نہ چیخے مارنے والے تھے. ولا فحاش، نہ بےہدا بات کرنے والے تھے. ولا ایاب، نہ عیب لگانے والے تھے. ولا مشاخ، نہ کنجوس اور بخیل تھے. جو نہیں تھے وہ چیز ہماری زندگی کے اندر آنی چاہیے. یعنی کیا مطلب؟ ولا سخاب، حضور چیخ کر بات نہیں کرتے، دھیمے انداز میں بات کرتے، یہی اولیاء کا طریقہ رہا. ولا فحاش، منہ کھول کے بڑی گالیاں دینا، بےہودگی کی بات کرنا، حضور فوش بات نہیں فرماتے تھے. ولا ایاب، نہ لوگوں پر عیب لگاتے تھے کبھی نہیں. ولا مشاخ، نہ بخیلی اور کنجوسی کبھی نہیں کرتے تھے. یتغافلو اما لا یشتہی، جب کوئی چیز آپ کو پسند نہیں آتی اور کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی تو آپ اس سے اعراض کر لیتے تھے، مڑ جاتے تھے. قد ترک نفسہ من ثلاث، حضور نے اپنی زندگی سے تین چیزوں کو نکالا تھا. وہ ترک الناس من ثلاث، اور لوگوں کے لیے تین چیزیں نکالی تھی، اپنی زندگی سے تین چیزیں نکالی اور لوگوں سے رشتے میں تین چیزیں نکالی. فرمایا قد ترک نفسہ، مولا مرتضیٰ کہتے ہیں قد ترک نفسہ من ثلاث، تین چیزوں کو آپ نے ترک کر دیا تھا، الریا جھگڑا، ول اکثار تکبر اور بڑائی، وما لا یعنی اور بے مقصد کام. تین چیزیں حضور نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں رکھی، ایک جھگڑا نہیں رکھا ذات کے کبھی نہیں، ایک گھمنڈ کبھی نہیں کیا. تکبر کا معنی ہے دوسرے کو ذلیل سمجھنا، حقیر سمجھنا، گھٹیا سمجھنا، یہ کبھی نہیں. عزت دی آپ نے، آپ ہمیشہ پانچ انگلی منہ کی طرف کر کے بات کرتے تھے، کبھی ایسا کر کے نہیں کرتے تھے، عزت دی. توجہ ہے آپ کی، جب کوئی حضور کو مخاطب کرتا تو حضور ایسی ترچی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھتے تھے بلکہ پورا اس کی طرف دیکھتے تھے، عزت دیتے. تو یہ حضور کا طریقہ کار. فرمایا قد ترک نفسہ من ثلاث، حضور نے اپنی زندگی سے تین چیزوں کو نکالا ہوا تھا، الریائی جھگڑا، الاکثار تکبر، وما لا یعنی اور بے مقصد کام، کہ جس کا نہ کوئی دنیا میں فائدہ ہو نہ آخرت میں. کہا جی چوک پر بیٹھے، کیوں بیٹھے؟ بس ایسی بیٹھے. بے مقصد کام حضور نے کبھی نہیں کیا، کیونکہ بے مقصد کام سے تو سرکار نے اللہ کی پناہ مانگی کہ یا اللہ میں تجھ سے سستی سے پناہ مانگتا ہوں، کاہلی سے پناہ مانگتا ہوں،
فقر سے پناہ مانگتا ہوں، کنجوسی سے پناہ مانگتا ہوں، بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں، اور لا یعنی کاموں سے پناہ مانگتا ہوں، وقت کے ضائع کرنے سے پناہ مانگتا ہوں. آگے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. فرمایا وترک الناس من ثلاث، اپنی زندگی سے تو حضور نے یہ تین چیزوں کو نکالا تھا کہ جھگڑا کرنا ایک، تکبر کرنا دو، بے مقصد کام کرنا تین. یہ حضور نے اپنی زندگی سے مولا مرتضیٰ کہتے نکال دیا تھا. اور فرمایا وترک الناس من ثلاث، وترک الناس من ثلاث، فرمایا اور لوگوں کے معاملات میں سے تین چیزوں کو آپ نے ترک کر دیا تھا. فرمایا کان لا یضم احدا ولا یعیبہ ولا یطلب عورتہ. فرمایا تین چیزیں جو لوگوں کے ساتھ آپ کبھی نہیں کرتے تھے، یعنی کان لا یضم احدا، آپ کسی کو مذمت نہیں کرتے تھے، اس کو ذلیل کرنا، حقیر کرنا، اس کی مذمت کرنا، یہ کبھی نہیں کرتے. ہاں اللہ کا جب حکم ہو تو بیان کرتے. شرعی مقصد، یہ آگے بات آ رہی ہے، شرعی مقصد ہے تو پھر اس کو بیان کرتے. فرمایا دوسری چیز، یعنی یہ چیزیں ہم نے بھی نہیں کرنی اس لیے بیان ہو گئی. ولا یعیبہ، اور نہ آپ عیب لگاتے تھے لوگوں کے اوپر، دیکھو یہ پاؤں سے کیسا ہے، یہ ہاتھ سے کیسا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ولا یطلبو، ولا یطلبو عورتہ، اور نہ کسی کے عیب کو تلاش کرتے تھے کہ جاؤ ذرا اس کی فیس بک کی وال چیک کرو، اس کے اندر کیا کمی ہے، جاؤ اس کے گھر جاؤ، جاؤ اس کے محلے میں جاؤ، جا اس کے دوستوں سے ملو، کوئی اس کا ویک پوائنٹ پکڑو تاکہ پھر اس پر ایک پورا پروگرام بناؤ. جس طرح سارے صحافی تو نہیں، صحافت تو بڑا اچھا ذریعہ ہے، میڈیا بڑا اچھا ذریعہ ہے، لیکن ہر جگہ کمینے ہوتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کسی بندے کی عزت کو اچھالنے کے لیے ایک غیر ضروری چیز وہ لیتے ہیں اور اس کو بڑھاتے ہیں، اس کو بدنام کرتے ہیں. تو یہ وہ گھٹیا حرکت ہے جو سرکار نے کبھی کسی انسان کے ساتھ اپنے رویے میں نہیں رکھی. فرمایا کسی کے مذمت نہیں کی، توجہ کیجیے آپ، کسی کو عیب نہیں لگاتے تھے اور نہ کسی کے عیب تلاش کرتے. ولا یتکلم الا فیھا رجا ثوابہ، جس میں ثواب کی امید ہوتی تھی حضور وہی بات کرتے تھے. جس میں ثواب کی امید ہوتی تھی، جس میں ثواب کی امید ہوتی تھی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کرتے تھے. وإذا، اب آگے سنیے، فرمایا کہ وَإِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَ جُلَسَا، جب حضور گفتگو کرتے تو صحابہ اپنی گردن کو نیچے رکھا کرتے تھے، جب حضور گفتگو کرتے تو صحابہ اپنی گردنوں کو نیچے رکھا کرتے تھے. كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِمْ طَيْرٌ، ان کی گردنیں حضور کے آگے ایسی جھکتی تھی لگتا تھا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندہ بیٹھا ہے. یعنی پرندہ بیٹھنے کا مقصد ہے کہ ذرا ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا. تو اس طرح سہم کے حضور کے سامنے سر جھکا کر بیٹھتے کہ حدیث پاک میں حضرت مولا علی کہہ رہے ہیں کأنما علی رؤوسہم طیر، جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندہ موجود ہے. فإذا سکت تکلموا، جب حضور بات کرتے تھے تو وہ چپ رہتے تھے. لا یتنازعون عنده الحدیث، سرکار سے کسی بات میں بحث کبھی نہیں کرتے تھے. سرکار نے جو جملہ کہا بس قبول ہے، رات کہا قبول ہے، دن کہا قبول ہے، ان کو پتا ہے حضور نے جو کہا وہی درست ہے، بحث نہیں کرتے تھے. ومن تکلم عنده انصتوا له حتى يفرغ حديثه، جب کوئی بندہ حضور سے بات کر رہا ہوتا تو دوسرا صحابی بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرتا، چپ رہتا اور خاموشی سے بات کو سنتا. جیسی فرمایا کہ وہ حتى يفرغ حديثهم عنده حديث اولهم، جب پہلے نے بات کرنے والے نے حضور سے اپنی مکمل بات کر لینی ہے اور وہ چپ ہو جاتا، تب دوسرا بندہ بات کرتا. یہ مجلس، کیونکہ پوچھا تھا نا کہ حضور کی مجلس کے احوال کیا ہے، تو حضرت مولا مرتضیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں. آگے بیان فرماتے ہیں میرے دوستو بزرگو، حضرت مولا مرتضیٰ کہتے ہیں یضحکو مما یضحکون منہ، جب مجلس میں لوگ ہنستے تو حضور بھی ہنستے. ویتعجبو مما یتعجبون منہ، جب لوگ کوئی تعجب کی بات کر کے اس پر تعجب کرتے تو حضور بھی ان کے ساتھ تعجب کرتے. یعنی اتنی مروت ہے، یعنی جب آپ اس سے سمجھ رہے ہیں یہ لحاظ. بعض دفعہ ایسا ہو گیا کہ بہت کچھ پڑھے لکھے لوگ ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے بیٹھے ہو، آپ بات کر رہے ہیں بات ایسی تعجب کی، وہ سپاٹ چہرہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، منہ بند کر کے بیٹھا ہوا، اور کتنا جی، یعنی یہ بہت بڑے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں جناب، یہ بہت بڑے پروفیسر انجینئر ہیں جن کو لوگوں کے ساتھ ملنا نہیں آتا، اور ڈگریاں اس نے کہاں سے حاصل کی، توجہ ہے. تو لہذا لوگوں کے ساتھ، اس لیے کہا گیا کہ جب لوگ بیٹھے ہوں، تین اردو بولنے والے بیٹھے ہیں تو ایک خامخواہ بیچ میں انگریزی میں بات کر رہا ہوتا ہے،
تاکہ بتانے کے لیے کہ میں نے انگریزی پڑھی ہے. توجہ ہے, یہ بھی غیر مروت طریقہ. جب اردو ہی سب سمجھتے ہیں تو آپ اس میں اردو بولیں. یا پھر ایسا جملہ, مثال کے طور پر دو بندے بات کر, تین بندے بیٹھے ہیں اور تینوں بات کریں, اس میں پھر ایک زبان ایسی چھیڑ دی جو ایک کو نہیں آتی, صرف ان دونوں کو آتی ہے, تو یہ بھی معیوب ہے کیونکہ اس کے دل پہ گزرے گی شاید میرے بارے میں کچھ بات کر رہی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ایسا نہیں کیا. توجہ ہے آپ کی. اب دیکھیں کیا فرمائے, یضحکو مما یضحکون منہ. جب لوگ مسکراتے محفل میں تو حضور ان کے دل جوئی کے لیے بھی مسکراتے. وَيَتَعَجَّبُ مِمَّا يَتَعَجَّبُونَ مِنْهُ. جب لوگ تعجب کرتے تو حضور بھی تعجب کرتے. حضرت جابر بن عبداللہ کے والد صاحب غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں اور آپ چھوٹے بچے تھے اس وقت, بڑی چھوٹی عمر تھی ان کی, رونے لگے تو سرکار نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ تو اس بات پر راضی نہیں کہ خدا سب سے پہلے قیامت کے دن تیرے باپ سے مصافحہ کرے گا. جب جنگ سے لوٹنے لگے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی جوان اور بڑی بہنیں تھیں, خود وہ شادی کر چکے تھے, ان کو گھر کی بڑی فکر تھی. سرکار ایسے کریم تھے کہ سرکار مقتدا جن کے قدموں پر جبرائیل اپنی سرمگی آنکھیں لگا کر سرکار کو بیدار کرتے ہوں, جابر آج مٹی میں بیٹھے ہیں, حضور ان کے ساتھ آ کر مٹی میں بیٹھ کے ان کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا. سرکار فرماتے ہیں, جابر سنا تو نے شادی کر لی تو کانپ کے رہ گئے کہ حضور مجھ سے کیا بات کی. سر جھکا کے کہنے لگے, حضور ہاں شادی کر لی. کہا, کنواری سے کی یا شادی شدہ سے کی؟ کہنے لگے, حضور میں نے تو بیوہ سے کیا. حضور نے فرمایا, تو جوان ہے کنواری سے کرتا؟ تو کہتے, ایک ایک لمحہ میرے لیے بڑا عجیب تھا کہ میرے آقا کریم, لیکن سرکار ان کی سطح پر تشریف لا کر ان کی دل جوئی کرنا چاہتے تھے کہ کون جابر کو صدمہ اس صدمے میں درما دے گا, کون اس کے زخموں پر مرہم ڈالے گا. کہنے لگے, حضور میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی اس لیے کیا ہے کہ میری بہنیں بڑی ہیں, اگر میں اپنی عمر کی عورت سے شادی کرتا تو گھر میں لڑائیاں ہوتی رہتی. سرکار مسکرائے. سرکار فرما دے, کبھی تیری بیوی تیرا انتظار کر رہی ہوگی, تو اتنے دن یہاں پر آیا ہوا ہے. کہنے لگے, حضور ہاں. سرکار فرما, ادھر. سرکار نے اپنی اونٹنی دی. کہنے لگے, یہ اونٹنی لے اور یہ پیسے لے اور جا اور بازار سے خوشبو لینا, کچھ چیزیں خریدنا بیوی کے لیے, اور یہ گھر کے لیے چیزیں لے کر جانا تاکہ وہ تیری بیوی پردہ لگائے کھڑکیوں کے اوپر اور بستر پر چادر بچھائے, خوشبو سے تیرا اہتمام کرے, تو یہ لے کر جانا. جابر بن عبداللہ بڑے حیران ہوئے کہ سرکار کی یہ کرم نوازی, اللہ اکبر, یعنی اس قدر مروت اور عزت دینا. بولے سبحان. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں وہ سواری لے کر جب گھر پہنچا, رات جب میں نے بیوی کو بتایا تو رات بھر میں اور بیوی حضور ہی کی بات کرتے رہے کہ سرکار نے ہم جیسے لوگ جو منہ لگانے کے لائق نہیں ہیں, اور سرکار نے ایسی کرم نوازی فرمائی. کہتے ہیں صبح جیسی ہوئی تو میری بیوی مجھے دھمکا کر کہنے لگی, اٹھ اور جا سرکار کی اونٹنی واپس کر کے آ, اس لیے کہ حضور نے تو تجھے یہاں تک پہنچنے کے لیے اسپیشل پروٹوکول دیا تھا کہ اونٹنی بھی حضور نے اپنی دی تجھے کہ پہن کے جا. اب جا یہ واپس کر کے آ. یہ اپنی بیوی کو لے کر گئے اور مسجد نبوی کے پاس باہر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے اپنی بیوی کے ساتھ کہ حضور جب حجرہ مبارکہ سے تشریف لائیں گے تو میں یہ اونٹنی کا سوال کروں. کہنے کہ بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے, قرآن کا بھی حکم تھا کہ تم بیٹھے رہو جب تک میرا محبوب اپنی مرضی سے باہر نہ آ جائے. سورہ حجرات. سرکار جب تشریف لائے تو جابر بن عبداللہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے تھے, جیسے حضور کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور حضور کی طرف دوڑتے ہوئے آئے. کہنے لگے, حضور یہ میری بیوی آپ کو سلام پیش کرتی ہے. اور جب وہ بیٹھے ہوئے تھے زمین پر تو ان کے بدن پر مٹی لگی تھی, وہ بات کر رہے تھے, حضور ان کی داڑھی سے مٹی صاف کرتے تھے اور بدن سے مٹی صاف کرتے. کہنے لگے, یا رسول اللہ وہ میری بیوی کہہ رہی ہے یہ اونٹنی جو ہے نا میں آپ کو واپس کر دوں. سرکار نے سینے سے لگایا, فرما تو میرا بھائی اونٹنی رہ جا تیری ہو گئی. تو فرمایا, یضحکو مما یضحکون منہ, جب لوگ مسکراتے تو حضور بھی ساتھ میں مسکراتے. ویتعجبو مما یتعجبون منہ, جب لوگ تعجب کرتے تو حضور بھی تعجب کرتے. فرمایا, ویصبروا للغریب, آپ سنیے, ویصبروا, مولا علی کہتے ہیں ویصبروا للغریب علی الجفوۃ فی منطقہ ومسالتہ, جب کوئی اجنبی آدمی آتا اور حضور سے سخت بات کرتا تو حضور اس کی سادگی کو دیکھ کر برداشت کرتے. ایسا نہیں کہتے دھکا مارو یا کس کے آگے کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے. فرمایا, دیہاتی آیا بڑبڑ بڑبڑ کر رہا ہے حضور کے سامنے, تو فرمایا جب حضور کے سامنے کوئی اجنبی آدمی آتا اور سختی سے بات کرتا, کیونکہ وہ تو بالکل عربی جنگلوں میں رہنے والا آدمی ہے, بدو ہے, بالکل پینڈو قسم کا آدمی, آ کر جب بات کرتا تو سرکار اس کے مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے صبر فرماتے, حتی انکان اصحابہ
لَيَسْتَجِيلُونَهُمْ، یہاں تک کہ کوئی صحابی اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے جائے الگ بات ہے، لیکن جب تک وہ کھڑا ہے سرکار اس کی باتیں سنتے رہتے سنتے رہتے، اور وہ سختی بھی کرتا رہتا تو وہ سنتے رہتے. یہاں تک حال ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک دیہاتی مسجد کے اندر پیشاب کر رہا تھا. مسجد ابھی آپ دیکھیے کہ عبادتوں مشروع ہوئی ہے، لوگوں کو آداب نہیں تھے، اب وہ مسجد کی طرف مسجد کے اندر آ کر صحن میں پیشاب کر رہا ہے. صحابہ بھاگے آگے کی طرف اس کو مارے، سرکار فرما نہیں رک جا تسلی کو. جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا، کیونکہ پیشاب کا مرحلہ ایسا ہے کہ بندے کی جان پھنسی ہوئی ہوتی ہے انسان، جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قریب گئے اور اس کو محبت میں کہا یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پیشاب نہیں کرتے. اس نے بڑی شرمندگی کی اور اپنے مسئلے سے رجوع کی. یہ حضور کا انداز مبارک تھا. بولو سبحان. یعنی انسان کی جو ضرورت ہے، جو تکلیف ہے، اس کا مکمل خیال کیا کہ اس کیفیت کے اندر ہے، اس کیفیت میں یہ بات نہ کی جائے سے، ورنہ یہ بدک جائے گا، پریشان ہو جائے گا. تو یہ آپ دیکھیے پیشاب جیسی بات. اللہ اکبر. اب آپ توجہ فرمائیے میرے دوستو، اگر کوئی دیہاتی آ کر سخت بات بھی کرتا تو حضور اس سے درگزر فرماتے اور اس پر صبر کرتے. فرمایا وَيَقُولُ اِذَا رَأَيْتُمْ طَالِبَ حَاجَةٍ يَطْلُبُهَا فَارْفِدُوهُ. اور حضور آپ ہمیشہ یہ فرماتے تھے جب تم کسی ضرورت مند کو سوال کرتا ہوا دیکھو میرے صحابہ تو اس کی ضرورت کو پورا کرو. مولانا کہتے ہم نے حضور کو مجلس میں اس انداز میں بھی یہ دیکھا کہ ولا یقبل الثنایا الا من مکافی. حضور کبھی کسی کی تعریف کو قبول نہیں کرتے تھے، ہاں مگر کوئی کسی پر احسان کر دے اور عوض میں اگر کوئی اس کی تعریف کر دے تو سرکار اس کو پسند کر لیتے، ایسی تعریف کبھی پسند نہیں کرتے. مجلس کی بات ہو رہی ہے، گیدرنگ. فرما ولا یقطع علی احد حدیثہ حتی. حضور جب کسی مجلس میں بیٹھتے تو کسی کی بات کو کاٹتے نہیں تھے، یعنی جب دو بندے بات کر رہے ہیں تو فرما ولا یقطع علی احد حدیثہ. اللہ اکبر. یہ لحاظ آپ دیکھیں سرکار کی سیرت اور اخلاق کے بنیاد، جب دو بندے بات کر رہے ہیں اور سرکار بھی بیٹھے تو سرکار کسی کی بات میں انٹرپٹ نہیں کرتے تھے، دونوں بات کر رہے ہیں تو حضور بات کرنے دیتے. ہاں حتی یتجوزہ یہاں تک کہ اگر وہ تجاوز کر جائے اور ایسی بات کر جائے جو بات نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ کی طرف چلے جائے، اسلام کے پیغام کے خلاف چلے جائے. فرما اگر وہ تجاوز کر جائے، ایسی بات کر جائے جو مروت اخلاق یا کسی کی دل آزاری کا باعث بنے، فیقتا ہوں تو سرکار درمیان میں کہتے خاموش ہو جائے، ایسی بات نہ کرو. فرما بے انتہائی یا پھر اس انتہا تک اس کی بات کو سنتے، او قیام. یا کبھی یوں ہوتا سرکار کو اگر کوئی بات پسند نہیں آتی تو سرکار وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے. یعنی جب بات ہو رہی ہوتی تو کبھی حضور درمیان میں انٹرپٹ نہیں کرتے، ان کو بات میں انقطاع نہیں کرتے. مگر یہ کہ جب بات وہ تجاوز کر جائے، ایسی کوئی بات کر جائے جو مزاج اخلاق کے اعتبار ہے تو پھر اس کو ٹوکتے، یا پھر اس کی پوری بات کو سنتے اگر بات وہ صحیح کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، خاموشی سے اس کی بات کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سماعت فرماتے، یا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر چلے جاتے. رواہ ترمذی فی شمائل. یہ حضرت امام ترمذی علیہ رحمت نے شمائل کے اندر اس مکمل واقعے کو تسلی کے ساتھ بیان فرمایا، اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز بیان اور آپ کے اخلاق کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا. محبت سے کہیں سبحان. ایک آخری بات ہم یہاں پر ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کے نمونوں میں سے ایک آدھ نمونہ کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عمل کی نیت سے آپ اس بات کو سنیے. سرکار کریم نے فرمایا اتدرون عمل غیبہ. صحابہ سے کہا اپنی مجلس میں تم جانتے ہو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ میرے صحابہ تم جانتے ہو غیبت کتنا خطرناک گناہ ہے، اور تم جانتے ہو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ قالو. صحابہ نے کہا اللہ رسول عالم، اللہ ہی جانتا ہے اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. قالا ذکرو کا اخا کا بما یکرہو. فرمائے تیرے بھائی کا ایسا ذکر جس کو سن کر وہ ناراض ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں. تیرے بھائی کا ایسا ذکر جس کو سنے وہ، تو وہ سنے تو ایسی اس کی بات لوگوں سے کرے کہ جب لوگوں سے اس کی بات وہ بات تیرے ذریعے اس پہ پہنچے تو اس کا دل دکھے، فرمائے یہ غیبت ہے. قیلا. پھر صحابہ نے کہا افرائیت ان کان فی اخی. حضور اگر وہ عیب اس کی ذات کے اندر ہی ہو، ہم اگر ایسا کوئی عیب اس کا بیان کریں جو اس کی ذات کے اندر ہی ہو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی بات کسی کو کرنا کہ وہ بات اس کو پتا چلے تو اس کو برا لگے، اور وہ بات وہ عیب وہ برائی اس کے اندر موجود ہو، پھر بھی وہ غیبت ہے. فرمایا فرائت ان کان فی اخی ما قول قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبا. فرمایا ہاں اس کے اندر وہ عیب ہے, جب تو بیان کر رہا ہے تو غیبت ہو رہی ہے, وان لم یکن فیہ فقد بہتا, اگر وہ عادت اس کے اندر نہیں ہے پھر تو یہ بہتان ہو گیا. لہذا یہ حضور کے اخلاق کریمانہ کہ فرمایا کسی کے غیبت بمانہ غیبت پیٹ پیچھے غائب, کسی کے پیٹ پیچھے اس کی ایسی بات کرنا جو اس کے اندر ہے, توجہ ہے, جو اس کے اندر ہے اور وہ بات اگر اس کو پتا چل جائے تو اس کی دل آزاری ہو, یہ غیبت ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے. لیکن توجہ سے سنیے, وہ بات جو اس کے اندر ہے لیکن اس بات سے کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچ رہا, لیکن اگر اس بات سے دوسرے کو نقصان پہنچے گا, آپ کو پتا یہ چور ہے, یہ ایجنٹ ہے, یہ شرارتی ہے, یہ کسی کو مارے گا, تو اس کی اطلاع پولیس کو دینا, اداروں کو دینا, بڑوں کو دینا, یہ غیبت نہیں. توجہ ہے, اگر اس کی وہ برائی متعدی ہو جو معاشرے کو ڈسٹرب کرے گی تو اس کے عیب کو کھولنا فرض ہے. فرق سمجھ رہے ہیں آپ اس کا؟ ہر چیز کو غیبت نہیں کہتے, غیبت یہ کہ اس کا پرسنل ایک کام ہے, ایسا ایک عیب ہے جو اس کی ذات تک ہی ہے, اس سے کوئی دوسرا آدمی ڈسٹرب نہیں ہو رہا, نہ وہ برائی دوسرے کے اندر ٹرانسفر ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی جواری ہے, کوئی چور ہے, کوئی سٹے باز ہے, کوئی نشے کرتا ہے, تو اس کی بات کرنا کہ بھائی اپنے بچے بچاؤ یہ نشے کرتا ہے, یہ بالکل جائز ہے کیونکہ اس سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے, توجہ ہے. لیکن ایسی چیز کہ اس کی آنکھ خراب ہے, اس کا ہاتھ خراب ہے, وہ تھوڑی سی کنجوسی کر جاتا ہے, وہ ذرا چلنے میں ڈاما ڈول ہو جاتا ہے, وہ بات کرنے میں تھوڑا جذباتی ہو جاتا ہے, لیکن اس سے کسی اور بندے کے عقیدے اور اخلاق پر حرف نہیں آتا, کوئی خرابی نہیں ہوتی. ایسی بات جو اس کی ذات تک تھی اور غیر متعدد تھی, وہ اگر بیان کی اور اس کو پتا چلی تو یہ غیبت ہے. لیکن ایسی چیز جس سے معاشرہ خراب ہو, توجہ ہے, اخلاق خراب ہو, وہ اگر کسی کو نہ بتائے تو آپ خود گناہگار ہوں گے, کیوں اپنے بھائی کو آپ نے اس کی صلاح کے لیے اور دوسرے کو بچانے کا سامان نہ کیا. تو لہذا غیبت اور تہمت کے فرق کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زاویے کے ساتھ بیان کیا. آخری حدیث پاک سنیے جو حضور کے اخلاق کا مظہر ہے, اور اللہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر یہ تمام باتوں کو جگہ عطا فرمائے. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ, اپنے بھائی کو دیکھ کر تو مسکرا یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب صدقے میں کالا بکرا دیں, کالا مرغا دیں, کیا کریں؟ میں نے کہا وہ بھی کسی حد پر ضروری ہو سکتا ہے, وہ کوئی ہم ناجائز و حرام نہیں کہہ رہے, لیکن آسان صدقے بھی تو صدقے ہی ہوتے ہیں نا, ضروری نہیں کہ صدقہ وہ ہو, وہ بھی ہوتا ہے, کرنا چاہیے, لیکن وہ صدقہ جو ہر ٹائم ہر سیکنڈ میں ہم کر سکتے ہیں, اور صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بندے کو اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے, تو وہ آسان صدقے جو بغیر کسی پیسے کے ہم کر سکتے ہیں, ہم کیوں نہ کریں. بولے سبحان اللہ. سنے میرے دو, عن ابی ذر حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسمک فی وجہ اخی لک صدقہ, اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہے. آج معاشرہ یہ ہے, آپ کسی کو دیکھ کر مسکرائیں تو اگلا کہتا ہاں بھائی کیا کام ہے, یعنی اتنے ہم انحطاط اور اتنی پستی کے اندر ہم آ گئے ایک دوسرے, کیونکہ آہستہ آہستہ ہم نے گندگی اتنی پھیلائی کہ اب اچھائی بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. لیکن اب ہم کوشش کریں گے, یا جو لوگ کوشش کر رہے ہیں اللہ ان کو برکت دے کہ ہم اچھائی کا پیغام دے, اس کو کہیں نہیں نہیں کام کچھ بھی نہیں, بس میں ایسی اللہ کی رضا کے لیے آپ کو دیکھ کر مسکرایا, انشاءاللہ اس کو بھی پتا چلے گا تو وہ آگے کسی اور کو دیکھ کر مسکرائے گا. فرمایا تبسم کا فی وجہ اخی لک صدقہ, اپنے بھائی کو دیکھ کر تو مسکرا تو یہ تیرے لیے, بولیے, صدقہ. وامرک بالمعروف ونہیک عن المنکر صدقہ, تو اپنے بھائی کو نیکی کا حکم دے اور برے کام سے اس کو روک, یہ بھی صدقہ. وارشادک الرجل وارشادک الرجل فی ارض الضال لک صدقہ, ایک بندہ بیچارہ گاڑی چلاتا ہوا جا رہا ہے, یہ موٹر سائیکل بجا رہا ہے, پیدل جا رہا ہے, وہ جہاں جانا چاہ رہا رستہ وہ نہیں, آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ رستہ نہیں, رستہ آپ کا یہ ہے, فرما صدقہ. بھٹکے ہوئے راستے والے کو راستہ دکھا دو, صدقہ. وبشرک للرجل الردی بشری لک صدقہ, ایک بندہ اپنی آنکھ سے اچھی طرح سے نہیں دیکھ سکتا, بینائی کم ہے, تو نے اس کا ہاتھ پکڑ کے راستہ بتا دیا, صدقہ. واماتتک الحجر, لوگوں روڑوں پر تھوکنے والوں, گاڑی میں بیٹھ کر موٹر سائیکل پر بیٹھ کر لوگ پان کی پیک مار رہے ہوتے ہیں, کچرا ٹیشو پھینک رہے ہوتے ہیں, بچے کو تازہ فریش جوس پلا کر اس کے جناب جو ہے کہ وہ ریپرز کو اس کے بچی ہوئی چیز کو روڑوں پر پھینک رہے ہوتے ہیں, اور پھر کہا جاتا ہے کہ جناب یہ پکے نمازی ہیں. توبہ استغفر اللہ. ہماری گلی کوچوں سے میرے دوستو ہمارا ایمان ظاہر ہوتا ہے. نبی پاک کیا فرماتے ہیں, وہ اماتتک الحجر والشوکہ والعزمہ عن الطریق لک صدقہ. فرمایا راستے سے اینٹ پتھر کو ہٹانا, بولو نا سبحان اللہ, راستے سے اینٹ پتھر کو ہٹانا, وہ شوکا کانٹوں کو ہٹانا, والعزمہ ہڈی پڑی ہوئی ہے کسی کے پاؤں میں آ جائے گی, کسی کے سواری کو نقصان پہنچا دے گی, پتھر ہے کسی کو ٹھوکر لگ جائے گا اندھیرے میں, کوئی بیچارہ غریب آدمی جا رہا ہے, بڑے عمر کے بزرگ جا رہے ہیں, وہ شو کا کانٹے ہیں بچے کھیل رہے ہیں, کسی کے پاؤں میں چھپ جائے گا. فرما وہ اماتتک الحجر, یہ دین مصطفیٰ, بولو سبحان اللہ. وہ اماتتک الحجر والشوک والعزمہ عن الطریق لک صدقہ, راستے سے اینٹ پتھر ہٹا دینا, راستے سے کانٹوں کو ہٹا دینا, راستے سے ہڈی کو ہٹا دینا, یہ تیرے لیے صدقہ ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ راستے سے جناب جو ہے کہ وہ جن کو لگانا ہے وہ لوگوں کے پیسے کھا جاتے ہیں اور سیوریج لائن کے ڈھکن کھلے ہوئے ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ رات کو گزر رہا تھا, ایک بندے کو میں نے دیکھا, وہ رو کر بےچارا اپنی بائک کو رو کر وہ آگے ایک پتھر رکھ رہا تھا کہ تاکہ کوئی بائک والا ڈائریکٹ نہ آ جائے. میں نے شیشہ کھول کے اس کو سلام پیش کیا, میں نے کہا واہ تیرا ایمان بہت بڑا ہے. اور معاشرے میں ایسے لوگوں کی پذیرائی ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ صرف وہ ڈھکن لگاتے رہے اور الیکشن لڑ گئے, تحریک انصاف سے الیکشن لڑ گئے اور بعد میں غائب ہو گئے. تو سیاسی نہ کرو, تمہاری شکلیں ایسی نہیں کہ تم پر نیکی راج کرے, تمہاری شکلیں ایسی نہیں. تم نے شہر کے ساتھ ڈرامہ کیا, مذاق کیا, ہم کوئی سیاسی لوگ نہیں ہیں. اور اب تمہارے ایک ایک, تمہارا ریاست مدینہ کا تمہارا باپ بیٹھا ہوا ہے اور کراچی کا حال دیکھو کیا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ ڈھول دھماکے, لمبی لمبی تقریریں, کرکٹ ہم نے جتایا. میں نے کہا پانچ ٹورنامنٹ ہم کھیلتے تو ایک میچ ہم بھی جتا دیتے. میں نے کہا جتانے کو آپ یہاں پر کہاں لے کر آ رہے, جو آپ کے کرنے کا کام ہے حضرت صاحب وہ کرو, آپ کوئی تمیز کی بات کرو. ابھی تک آپ کا نشہ ہی نہیں اترا کرکٹ کا, بڈھے ہو گئے, ابھی 22 سال کی باتیں کر رہے ہو. بوڑھے والی باتیں کرو, کوئی سنجیدہ باتیں کرو. شہر کا حال کیا ہے, غریبوں کا حال کیا ہے, راستوں کا حال کیا ہے, سیوریج کا حال کیا ہے, سڑکوں کا حال کیا ہے, مسجدوں, اور ہمارا حال کیا ہے. اللہ اکبر. یہ بھی بتاؤں, ریاست کے یہ لوگ اگر کلپس کر گئے تو خدا ان سے پوچھے گا. میرا پاکستان ہمیشہ سلامت رہے گا انشاءاللہ. اور پاکستان ایک تابوت سکینہ کے مثل ہے, اس کو جس نے برباد کیا خدا اس کو چھوڑتا نہیں, چاہے وہ اپنے آپ کو شہید کہے یا گنبد بنا لے. بچتے وہ لوگ نہیں, خدا ان کو عذاب کا نشان بناتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, بارشیں ہوئی چند سال پہلے کراچی کے اندر, یہ سرجانی کے علاقے کی ایک ویڈیو ایک ہمارا دوست چلا رہا ہے, کہہ رہا ہے دیکھیے نا مسجد کے ادھر بھی پانی کھڑا ہے, مسجد کے ادھر بھی پانی کھڑا ہے, مسجد کے ادھر بھی پانی کھڑا ہے, کہاں جائیں. میں نے کہا اگر نہیں آئے ریاستی ادارے تو امام صاحب کو کہو کہ اپنا قمیض اوپر کر کے, پاجامہ اوپر کر کے مقتدیوں کے ساتھ آ کر خود گٹر کھولیں, یہ بھی نیکی ہے. اعلان کریں مسجد میں پانچ پانچ روپے کوئی نہیں جمع کر سکتا کہ لا کر سیوریج لائن کھلائیں. یہ جب تک وہ پانی تعفن اور ملیریا اور نہ جانے کتنی بیماریاں نہ کر جائے, حکومت کو گالی دیتے رہو گے, ان سے خدا پوچھے گا, لیکن خدا تم سے بھی پوچھے گا کہ جب تو اپنے گھر کو صاف رکھتا تھا تو چار نمازی مل کر اگر اس گلی کو صاف کر دیں تو یہ اجر صرف تقریر تک ہے یا ہم نے بھی اس پر عمل کرنا ہے. تو ہمیں صرف فیس بک پر لائکس بڑھانے کی بجائے اللہ کے حضور سے لائکس دینے کی توفیق کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں چاہے اور وہ اجر ملے. تو اس میں ہنسنے کی بات نہیں, اگر کوئی پھینک دے تو آپ اٹھا کر سائڈ میں رکھ دیں, کہ میں کیوں اٹھاؤں, میں نے کہا اللہ اجر دے گا. اس میں ضائع کیا ہو رہا ہے, اس نے پھینکا تو اٹھا کر سائڈ میں کر دے, اس نے اینٹ پتھر پھینکا تو سائڈ میں کر دے, اس نے اگر گاڑی سے بوتل پھینک دی تو اٹھا کر سائڈ کر دے. رات کو کوئی موٹر سائیکل والے کا ٹائر پڑے گا وہ بےچارا پھسل جائے گا, اس کا کام بڑھ جائے گا. اللہ اکبر. تو یہ کر, تو یہاں تو سراسر اجر ہے, اس لیے تو ہم کہہ رہے تھے قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ. تو جب حضور کو مان لے گا تو پھر دنیا والوں کو نہیں دیکھے گا, گنبد خضرا والے کو راضی کرے گا. فرمایا وہ اماتتک الحجر والشوک والعزم عن الطریق لک صدقہ. فرمایا راستے سے پتھر ہٹا دینا, راستے سے کانٹے ہٹا دینا اور راستے سے ہڈیاں ہٹا دینا, یہ صدقہ ہے. ہمارے گورنر سندھ موٹر سائیکل بھگا رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا حضور آپ لونڈے نہیں ہیں, آپ لونڈے نہیں ہیں, آپ گورنر ہیں سندھ کے, موٹر سائیکل نہ دوڑائیں, کچھ لوگوں کے بارے میں سوچیں.
جب آپ کو دیکھے تو آج یہ موٹر سائیکلوں کی ریلی لے کر ہمارا لونڈا گورنر جا رہا ہے جناب, واہ واہ واہ. میں نے کہا یہ لونڈوں کے کام آپ کر رہے ہیں, ریاست کے ایسے کام ہوتے ہیں؟ کہنے لگا آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہمارا حق ہے آپ پر تنقید کرنا اور اصلاح کے لیے کریں گے, آپ خدمت کے لیے بلائیے, انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ امت کام کرے گی انشاءاللہ. لیکن آپ گورنر ہاؤس کے اے سی کے مزے تو کچھ چھوڑیں, کچھ نیچے کی طرف تنزل کریں شہر کی طرف. تو لہذا میرے دوستو ان کے اس لیے تنقید نہیں, اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق کریں کیونکہ ہم بھی کسی سے کم نہیں. ہم اپنے درجے میں اگر نیک ہو جائیں تو اللہ کی رحمت ہوگی اور اچھی حاکم ہمیں ملیں گے. آج یہ عہد کریں جو حدیث ہم سن رہے ہیں اس پر عمل کریں گے. فرمایا اپنے بھائی کی طرف ہنس کر دیکھ صدقہ, بولو انشاءاللہ. نیکی کا حکم دے برائی سے بچائے تیرے لیے صدقہ. فرمایا جو بندہ راستہ بھول جائے اس کو راستہ صحیح دکھائے تیرے لیے صدقہ. فرمایا جس کی نظریں کم ہوں اس بوڑھے آدمی کو راستہ دکھا دے تیرے لیے صدقہ. راستے سے اینٹ پتھر ہڈی اور ہر نقصان دہ چیز جو کسی کو نقصان پہنچا سکتی راستے سے ہٹا دے تیرے لیے صدقہ. بات ختم ہو رہی ہے, کیا میرے آقا کی سوچ ہے؟ سبحان اللہ. فرماتے وہ افراغ کا من دلوین, وہ افراغ کا من دلوکا فی دلوین اخی لک صدقہ. فرما اگر تو کنویں پر پانی بھر رہا ہو نا اور تیرا بھائی بھی کمزور بھر رہا ہو, فرما اپنے ڈول کا پانی تھوڑا اس میں ڈال کر اس کی بالٹی بھر دے, یہ بھی صدقہ. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اپنے معاشرتی زندگی کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. ان کاموں کے بغیر نعت پڑھنا کام نہیں دے گا, ان کاموں کے بغیر صلاۃ السلام مقبول نہیں ہوگا, ان کاموں کو اپنائے بغیر میلاد شریف پر اللہ کے حضور سوال کھڑا ہوگا. اگر واقعی میں ہم میلاد شریف کرنے والے ہیں الحمدللہ بہت بڑی سعادت ہے, اور ہم نعت شریف پڑھنے والے ہیں بہت بڑی سعادت ہے, قوالیاں کروانے والے ہیں, آستانے اور مسجدوں میں درس دینے والے ہیں, تو ہمیں اپنے معاشرے کے لیے چیزیں کرنی پڑیں گی. جو اسٹیج پر ہیں وہ بھی اور جو نیچے ہیں وہ بھی, دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور عہد کرے انشاءاللہ. اگر غلطی ہو جائے انسان بھول جائے, انسان بھول جاتا ہے, دوبارہ اس کام پر شرمندگی اور ندامت کرے, یار یہ تو مجھے کرنا تھا, میں نے تو اس پر تقریر کی تھی, اس پر تو ہدایت دیا تھا, میں نے وعدہ کیا تھا, غلطی ہو گئی بھول گیا, پھر توبہ کرو ایک نیکی پھر کرو. فرمایا گناہ ہو جائے تو گناہوں کا کفارہ کے فوراً کوئی نہ کوئی نیکی کر لو. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اپنے اڑوس پڑوس گلی بازار کا خیال کرتے ہوئے اپنے رویوں کو اللہ درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے چہروں کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے اخلاق کی درستگی عطا فرمائے. اور یہ آج کا درس کوئی درس نہیں تھا, صرف ایک ابتدائی لائن کو سمجھنا تھا سیرت کے حوالے سے جس کو آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے. گھر جا کر اب آپ کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے, 4G آپ کے پاس موجود ہے, اخلاق و سیرت کی کتابیں ڈاؤن لوڈ کیجئے اور پڑھیے. جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ مومن ہیں. مومن کا ضمیر جب حضور کو پڑھتا ہے تو وہ اس کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا, اور اس کے سکون کو حضور کی تعریف اور حضور کے ذکر اور حضور کے فرمان کے عمل کی طرف لاتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سیرت پڑھنے کی توفیق دے, بولیے آمین. سرکار کی زندگی کو پڑھنے کی توفیق دے. والدین, رشتہ دار, اولاد, بیوی بچے, پڑوس, تجارت مرکز جہاں ہم کام کرتے ہیں, جس سڑک پر ہم چلتے ہیں, جہاں ہم رہتے ہیں, ہمارے گرد و نواح تمام میں ہمیں جو ہمارے محبوب حضور کو راضی کرنے والی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.